والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا رحمه للعالمين وعلى اليك واصحابك يا خاتم النبيين مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ آج کی یہ تقریب مقدس ماہانہ گیارہویں شریف کے سلسلہ میں حسب روایت انعقاد پذیر ہے اور مرکزی اہل سنت جامع مسجد رضا جس کے بانی محسن اہل سنت حضرت مولانا ابو نعیم محمد بستان القادری صاحب سابق ایڈوائزر محکمہ زکات و شرع و مذہبی امور حکومت آزاد ریاست جموں و کشمیر اور چیئرمین مساجد کونسل اہل سنت و جماعت برطانیہ اہل سنت و جماعت کی انتہائی متحرک دینی و سماجی شخصیت ہیں جنہوں نے برطانیہ میں اہل سنت و جماعت کی تنظیمات کے لیے ایک طویل عرصے سے بے پناہ خدمات انجام دی ہیں ان کے ساتھ استقباریہ کمیٹی مسجد جامع مسجد رضا تمام عہدیداران جو آج کی اس محفل کے منتظمین ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں کہ یہاں انہوں نے اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ سے میری ملاقات کا انتظام فرمایا. اللہ تبارک و تعالی تمام منتظمین کو اور ان کے مومنین کو حضرت مولانا کے اس مرکز کے ساتھ وابستگان کو دین دنیا کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے. مجھ سے پہلے جیسا کہ مولانا نے اعلان فرمایا میرے محترم علامہ قاری محمد سلیم صاحب نقشبندی اور استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ محمد صادق ضیاء صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ نے خطابات سے آپ کو مستفید فرما چکے ہیں. وہ مجھ سے اگلے آج سے سینئر ہیں, مسائل اور بنیادی طور پر جو موضوعات پر وہ انہوں نے آپ کے سامنے تقریریں فرمائی ہیں وہ بہت آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ایک قیمتی سرمایہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں صحت و عمر میں اور برکتیں عطا فرمائے. محترم حضرات, آج اخبار میں جو اس پروگرام کی خبر آئی ہے اس میں موضوع یہ لکھا تھا کہ اسلام اور فکر جدید کے حوالے سے بھی تقریر ہوگی, اور یہاں جو اشتہار ہے اس میں بھی یہی عنوان ہے لیکن لکھا ہے کہ عقائد پر خطاب ہوگا. تو مختصرا میں یہ بات عرض کرتا ہوں, سب سے پہلے اس عنوان کے تحت ایک بات صرف عرض کرتا ہوں کہ جدید کا مطلب ہوتا ہے نیا, عربی کے اندر جدید نئے کو کہتے ہیں, نیا جو ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ شاید انگریزی میں آپ لوگ اس کو ماڈرن کہتے ہوں گے. تو اسلام کے ساتھ اکثر یہ عنوان آج کل جو ہے نا استعمال ہوتا ہے کہ اسلام اور جدید علم یا جدید سائنس اور جدید آلات, مختلف حوالے سے افکار, اس حوالے سے جدید کا نام لیا جاتا ہے. اس سلسلے میں میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ اسلام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ دین ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے. اسلام اس دین کا نام ہے جو اللہ تعالی نے جو دین قیامت تک کے لیے اللہ تعالی نے جو دین اپنے رسول آخری رسول جناب محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا اس دین کا نام اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اسلام. اسلام اس کا نام. اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ, اللہ تعالی جل شانہ خود قدیم ہے. اللہ تعالی جل شانہ قدیم ہے, یہ قدیم اصطلاح ہے, پرانے زمانے میں صرف نہیں استعمال ہوتی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں جو علم عبادت سے تعلق ہے آج کی نشست کا. تو قدیم جو ہے یہ علم کلام کی اصطلاح ہے, صرف پرانے کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. قدیم عموماً پرانا کو کہتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی قدیم ہونے کے باوجود پرانا نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس میں تغیر نہیں ہے. پرانی شے وہ ہوتی ہے جس میں تغیر آتا ہے, ذوق پیدا ہوتا ہے, کمزوری آ جاتی ہے. مثلا ایک بچہ ہوتا ہے پھر جوان ہو جاتا ہے, پھر بوڑھا ہو جاتا ہے, وہ پرانا کہلاتا ہے. کیوں؟ کہ اب اس میں پرانے ہونے کے ذوق کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی یہ شان ہے, لا یحد ولا یتصور ولا ینتج ولا یتغیر تعالی عن الجنس والجہاد جعل الکلیات والجزئیات الان کما کان ولم یبدأ زمانہ. تغیر سے بھی پاک ہے, وہ حد سے پاک ہے, وہ قید سے پاک ہے, وہ جہد سے پاک ہے, وہ سمجھ سے پاک ہے, تغیر سے پاک ہے. جیسا تھا ویسا ہی ہے اور جیسا ہے ایسا ہی رہے گا. یہ اللہ تعالی کی شان.
اچھا لیکن قدیم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حادث نہیں ہے, اور حادث اسے کہتے ہیں, آپ کو سمجھانے کے لیے سادہ لفظوں میں عرض کرتا ہوں, حادث وہ ہے جس کو فنا آتی ہے, جس نے ختم ہو جانا ہے, جس کی کوئی ابتدا ہے اور انتہا بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ جل شانہ وہ ہے کہ جس کی ابتدا نہیں ہے اور جس کی انتہا نہیں ہے. اس معنی میں وہ ذات واجب الوجود کہ جس کا عدم محال ہے, جس کا نہ ہونا یہ ممتنع ہے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ ہو, وہ واجب الوجود ذات ہے باری تعالیٰ کی. تو اب جناب یہ دقت تو ہوگی کہ کیا میں عرض کر رہا ہوں, لیکن یہ اللہ کی بات ہے نا, اتنی شادی تو تھوڑی ہوگی بھائی, آپ سب لوگ اس طرح فوراً سمجھے توجہ کے بغیر, آخر وہ اللہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. تو گرامی کے درجات میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اوپر قدیم کی اصطلاح بولی جاتی ہے, وہ ذات قدیم ہے, واجب الوجود ہے, لیکن پرانی نہیں ہے, اور اس کا علم بھی پرانا نہیں ہے, اور جس طرح اس کا علم پرانا نہیں ہے اسی طرح اپنے علم کے مطابق اس نے جو اسلام دین مصطفیٰ کو دیا وہ دین بھی کبھی پرانا نہیں ہو سکتا. بس یہ ایک ہی جملہ میں نے کہنا ہے اس موضوع پر, چونکہ علامہ صاحب نے اس میں یہ عنوان دیا ہے, کوئی آدمی یہ اس پر نہ کہہ دے بھائی وہ اخبار میں آپ نے جو عنوان دیا اس کے بارے میں آپ نے بات ہی کوئی نہیں کی. تو میں یہ بنیادی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہر مصنف کی تصنیف اور ہر محقق کی تحقیق اور ہر سکالر کی تحقیق جو بھی وہ کرتا ہے اس کا علم اگر پرانا ہے, یعنی وہ اس کا علم جو ہے وہ بالکل تازہ نہیں ہے, اس کی تحقیقات تازہ نہیں ہے, فریش نہیں ہے, اور ماڈرن اسٹڈی سے اس کا تعلق نہیں ہے, تو جو کچھ اس نے پڑھا ہے وہ بھی پرانا ہو جائے. سائنسدانوں کے علم پرانے ہو گئے, جو تھیوریوں انہوں نے پیش کی ہیں آج سے 200 سال پہلے, جو تحقیقات پیش کی ہیں تجربات نے ان کو غلط ثابت کر کے ابھی راہ منتخب کرنی ہے, لیکن اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جو کسی پرانے محقق نے دیا ہو آج کی اسے معلومات نہ ہو. دین دینے والا اللہ ہے, اور وہ قدیم بھی جانتا ہے, وہ جدید بھی جانتا ہے, بلکہ آج کے ہزار سال بعد جو کچھ جانتا ہے, جو کچھ ہوگا وہ اس کو بھی جانتا ہے. یار دین اسلام کبھی پرانا نہیں ہو سکتا, وہ آج سے 10,000 سال پہلے کی حکمتیں جس طرح بیان کرتا ہے, آج سے 2,000 سال بعد کی حکمتیں بھی اسی انداز میں بیان کرتا ہے, کیونکہ اس دین کا خالق خدا تعالی عالم ہے. نہ اس کے علم میں کوئی کمی ہے, نہ اس کے دیے ہوئے دین میں کوئی کمی آ سکتی.
لہذا دین اسلام کے ساتھ جدید کا عنوان جو ہے یہ ہم لگاتے ہیں صرف سمجھانے کے لیے, ورنہ اس کو لگانے کی ضرورت نہیں. دین اللہ کا دیا ہوا ہے, اور اللہ کا دین اس چیز باسی ہوتی نہیں, پرانی ہوتی نہیں. کہتے شاید یہ کوئی قدیم بات ہے, پرانی بات ہے, یہ دین پرانا ہو گیا. نام دین پرانا تب ہوتا جب اللہ پرانا ہوتا. بات سمجھ نہیں ہے کیا؟ تو دین بنانے والا پرانا ہو جاتا, اس کی معلومات بھی پرانی ہو جاتی, باسی ہو جاتی, پرانی فریزر میں رکھی ہوئی ہیں, پرانی ہو گئی. اس کا علم اصلی ہے, ابدی ہے, سرمدی ہے. کہیے نا سبحان اللہ, یہ تو کسی ڈیرے پر بھی میں تقریر کروں نا پنجاب میں, تب بھی لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. بات سمجھ اگر نہ آئے تو میں شک نہ کہیں آپ سبحان اللہ جی. اب دین کے بارے میں کبھی نہیں سوچ رہا ہوں پرانا ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں دین کو. دین کو پتہ نہ ہو تو اللہ کو پتہ نہیں, اور اللہ کو پتا نہ ہو تو پھر چیز پیدا کیسے ہوگی؟ میں بات سمجھ نہیں آئی. کوئی آدمی کہے اللہ کو پتا نہیں, میں کہا وہ اللہ کیسے بدل, وہ تو خالق ہے, تو اس کے علم میں نہیں, وہ شے ہے ہی نہیں, وہ شے ہے ہی نہیں, وہ خالق ہے. تو جو چیز اس نے بنائی ہے اس کو وہی جانتا ہے, بلکہ جاننا حق ہی اسی کا ہے. دوسرے شے کو باہر سے دیکھتے ہیں تو وہ اندر سے دیکھتا ہے, کیوں کہ جو بناتا ہے وہ بھی اچھی طرح جانتا ہے نا. لوگوں کو اپنے اپنے آئیڈیا ہیں, یہ اس کی حقیقت ہوگی وہ ہوگی. میں نے کہا چپ کرو, اس سے پوچھو جس نے بنایا. سائنسدان بیٹھے ابھی تجربے سے ثابت ہوگا. میں نے کہا تم تو تجربے سے عقل سے جاؤ گے, اس کو جس نے بنایا اس کو تجربے کی ضرورت ہی نہیں, اس نے تو ایسا خود چھوڑی ہے بھائی, وہ تو اندر کی بات جانتا ہے.
تو ہمارا علم تجربوں کا محتاج ہے. اس ذات حی و قیوم مطلق و بصیر پر دائر ہے, باقی کا علم تجربات کا محتاج نہیں ہے بلکہ کائنات کے تجربات اس کے محتاج ہیں. اس لیے اسلام قدیم بھی ہے, اسلام جدید بھی ہے. اسلام کبھی پرانا نہیں ہوگا, ہر وقت کے تقاضوں کو اسلام سمجھتا ہے. اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کا خالق بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ. نہ اس پر عورتوں کو کوئی ضرورت ہے مسترب ہونے کی, نہ مردوں کو کہ عورتوں کو درس دیے جائیں. بھائی پرانی بات اسلام جو پڑتی ہے کہ آپ جدید تو رہی ہے, اس میں کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا جس نے کہا تھا عورتوں کو پردہ کرو, آنکھیں بھی نیچی رکھو, مردوں کو بھی کہا, میرا عورتوں کو نہیں کہا. کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے مومنوں اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو. کل المؤمنات یغضبن من ابصارہن ویحفظن فروجہن, اے مومنات اللہ فرماتا ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, اپنی عزت کی حفاظت کرو. لوگ کہتے ہیں تو کل کی بات ہے, پتہ چلا ہے کہ اگر اپنی عزت کی حفاظت نہ کرے تو ایڈز ہو جاتی ہے. میں نے کہا واقعی آپ کو کل پتہ چلا ہے, پر جس نے یہ سب کچھ بنایا اس کو پہلے کا پتا تھا, اس نے اپنے رسول کو پہلے بتا دیا تھا. 1425 سال ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما گئے کہ اگر تم شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرو گے, عزتوں کی حفاظت نہیں کرو گے تو وبائیں ضرور آئیں گی. اگر تم تسلی دلا دو مجھے کہ تم عزتوں کی حفاظت کرو گے, میں محمد شامل ہوں کہ کبھی وبائی بیماریاں پیدا نہیں ہوگی. بھائی یہ الگ بات ہے عقیدے کی. کیا کہ ڈاکٹر کہیں تو ہم مرغی کھانا چھوڑ دیتے. ہمارے ملک پاکستان میں, آپ تو خیر امیر ملک میں رہتے, یہاں تو لوگ گاؤں کو بھی آگ لگا دیتے ہیں. ہزار ہزار دو دو ہزار گائے جو ہے ان کو آگ لگا دی, کیوں؟ انہوں نے منہ کھلو گئے. لیکن ہمارے ملک پاکستان میں بھی ایک دور آیا, 100 روپے کلو بکنے والی مرغیاں, ڈاکٹر نے کہا جی ان کو فلو ہو گیا, تو وہ ان کی قیمت 30 روپے کلو ہوگی. انہوں نے کہا یہ 100 روپے کا نقصان ہو گیا. لوگوں نے واقعی مرغی کھانا چھوڑ دی, ڈاکٹر نے کہا. اس قوم کے عقیدے پر میں کیا تقریر کروں کہ رسول اللہ جن چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہیں اس کو نہیں چھوڑتی. ڈاکٹر کہے کہ تمہاری صحت بگڑ جائے گی, اس چیز کو چھوڑ دے گی, اس کا فوراً ریٹ گر جائے گا. تو میں نے کہا تمہارا تو ڈاکٹروں کے ایڈوائس پر جتنا یقین ہے اتنا بھی رسول اللہ کے کہنے پر یقین نہیں. جب وہ تمہیں بتاتے ہیں یہ چیزیں حرام ہے, کھاؤ گے تو ایمان ختم ہو جائے گا, تو پھر کھاتے رہتے ہو. اور ڈاکٹر کہے کہ جان ختم ہو جائے گی تو جان بچانے کے لیے وہ چیز چھوڑ دیتے ہو. ارے ڈاکٹر کا علم پھر تجربوں کا محتاج ہے, لیکن محمد رسول اللہ کا علم کسی تجربے کا محتاج نہیں ہے. ڈاکٹروں کی بتائی ہوئی بات کبھی 100% درست نہیں بھی ہوتی, لیکن محمد رسول اللہ کی بتائی ہوئی بات کبھی زیر سبز میں نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہ رسول اللہ کا وہ علم ہے جو رب نے اپنے رسول کو عطا فرما دیا. گرامی قدر حضرات, اب میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں گا کہ جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں اکثر اہل سنت و جماعت میں لوگ, ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں, اس لیے کہ زیادہ تر پڑھائی لکھائی کے بغیر جو چیز روایات کے طریقے پر ان کے پاس پہنچی ہے اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں, اور زیادہ تر یہ ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ اس کے بارے میں ضرور دلائل کے ساتھ کچھ معلوم کیا جائے. ضرورت تھی بھی نہیں اتنی, اس لیے کہ اہل سنت و جماعت الحمدللہ آل صحابہ سے لے کر اکثریتی جماعت آج تک جس جماعت کے عقیدے مسلسل اور متوارث ہیں یہ وہ جماعت ہے. عقائد کے بارے میں صرف اتنی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ کہتے کسے ہیں. عقیدہ لفظی طور پر عقیدہ اس گانٹھ کو کہتے ہیں
جو بڑی مضبوطی سے مانی جاتی ہے گٹ, اور جو چیز صحیح کس کے بندی ہوئی نہ ہو نا عربی میں اس کو عقیدہ نہیں کہہ سکتے. اس لیے جن لوگوں کے ایمان ڈھیلے ہوں ان کے ایمان کو عقیدہ نہیں کہہ سکتے. عقیدہ ان لوگوں کے ایمان کو کہا جا سکتا ہے جو اتنا مضبوط ہو کہ چاہے کوئی اس کو جیسے بھی ہلائے جلائے اس میں کوئی کمی نہ آئے. مضبوط بات ان لوگوں کے ایمان کی کیفیت کو عقیدہ کہا جاتا ہے. اصطلاح شریعت میں عقائد ان باتوں کو کہتے ہیں, یہ لغوی طور پر میں نے عرض کیا. اصطلاحی طور پر یہ عرض کرتا ہوں کہ اصطلاح شرع میں علم کلام کے اندر عقیدہ ان تصدیقات کو کہا جاتا ہے, تصدیقی باتوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے اندر قرآن اور سنت احادیث مشہورہ بلکہ احادیث متواترہ, احادیث متواترہ اور قرآن پاک کے دلائل سے, دلائل بھی وہ جو محکمات سے ہوں, کیونکہ قرآن پاک کی آیات سے بھی سب مسائل محکمات سے نہیں ہوتے. قرآن پاک کی محکم آیات اور حدیث پاک متواترہ سے جو مسئلہ ضروریات دین کا درجہ حاصل کر جائے اس کا نام عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے. گرامی قدر حضرات اس بات پر توجہ کی ضرورت ہے. قرآن پاک کی محکم آیات, کوئی بھی عقیدہ جو قطعی اور یقینی عقیدہ ہو وہ محکم آیات کے علاوہ ثابت نہیں ہوتا, محکم آیات سے عقائد ثابت ہوتے ہیں. اور گرامی قدر حضرات الحمدللہ اہل سنت و جماعت اپنے عقائد میں سب سے قدیم جماعت جو اہل صحابہ سے تعلق رکھتی ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے, اور ان کے عقائد صحیحہ, عقائد صحیحہ ضروریات دین وہی ہیں جو قرآن پاک کی محکم آیات سے ثابت ہے اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے. ایک دفعہ پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ. اب میں آپ کے سامنے اس کے بارے میں ایک تشریح عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک کی ایک آیت میں اکثریت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسئلے اصول دین سے تعلق رکھتے ہیں ان کو جمع فرما دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ارشاد ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ, اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ, والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور جو رسول گرامی پر کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ, اور جو ان سے پہلے رسولوں پر کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کتابوں پر ایمان لاؤ. ومن یکفر باللہ وہ ملائکہ وہ کتب ہی وہ رسول ہی وہ یوم الآخر, اور جس نے کفر کیا اللہ کا یا رسولوں کا یا کتابوں کا یا یوم آخرت کا یا فرشتوں کا فقط اللہ دلالم بہینہ وہ بھلا کافر ہو گیا. اب آپ کی بات یقیناً سمجھ میں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ صرف میرے پر عقیدہ رکھو, وہ فرماتا ہے میرے فرشتوں میں سے اگر کسی فرشتے کو تم نے انکار کیا پھر بھی تم دائرہ اسلام سے باہر نکلو. ملائکہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ اب ملائکہ کسی ملائکہ میں سے کسی ملک جس کا نام اگر ثابت ہو گیا قرآن پاک کی آیت سے یا حدیث متواترہ سے اس کا نام لے کر اگر کسی نے انکار کر دیا وہ بندہ کافر ہو جائے گا. وہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں رسول کو بھی مانتا ہوں کتابوں کو بھی مانتا ہوں ایک میکائیل کو نہیں مانتا ہوں, کیا فرق پڑتا ہے, سارا دین مانتا ہوں مولوی بڑے فنڈامینٹل ہیں کیا اس سے فرق پڑتا ہے, ایک میکائیل میری طبیعت نہیں میں میکائیل کو نہیں مانتا. تو سارا دین
ابراہیم تو میکائیل ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے میری ایک بات نہ ماننا ایسا ہی ہے جیسا میرا سارا دین نہ ماننا ہے. آپ کوئی کہتا ہے یہ بڑی سختی ہے, یہ بڑی سختی ہے, تو اللہ فرماتا ہے بھائی میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا رب ہوں, میرا یہ تقاضا ہے کہ جب تم میرے دین میں داخل ہو تو پورے پورے داخل ہو جاؤ. میرے دین میں اگر داخل ہوئے تو اس طرح نہیں میں مجھے مان لو, میری بات کوئی نہ مانو, میں اللہ ہوں. اب قوم اتنی نرم ہو گئی ہے اور اتنی سوفٹ ہو گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی برداشت نہیں کر پاتی. کام اس پر بھی سوچیں گے جناب, کیونکہ ہم تو بڑے نئے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں. تو میں نے کہا اس معاشرے کا خالق کون ہے؟ ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, میں کوئی یونیورسٹی کی زمین کس نے پیدا کی ہے؟ کتابیں جو پڑھی ہیں اس کا خالق کون ہے؟ جو تمہیں پڑھاتے ہیں ان کا خالق کون ہے؟ اور لعنت ہے اس ماحول پر جو لوگوں کو یہ سکھائے کہ اللہ کے احکام کے سامنے بھی تم اس میں باقاعدہ ڈبیٹ کرو, مباحثہ کرو کہ اللہ کو حق ہے کہ وہ ہم کو آڈر دے سکے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تم نے میرے فرشتوں کا انکار کیا تم کافر ہو, میرے نبیوں کا انکار کیا تم کافر ہو, میری کتابوں کا انکار کیا تم کافر ہو. پہلا آدمی جس کو اللہ نے کی پہلی شخصیت جس کو اللہ نے اپنے دربار سے نکالا وہ اللہ کو ماننے والی تھی لیکن اللہ کے خلیفے کو نہیں مانا. اب دیکھیں شیطان کا انسان جو جھگڑا ہوا کس بات پر ہوا؟ اللہ پر ہوا. پورا قرآن شریف میں بے متعدد مقامات پر یہ بات آئی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا ہے شیطان. بولو بھائی خدا کے بندو بات تو کرو نا, کم از کم بات بہت سچ ہمارے پاس آئے بھی کوئی نہیں ہے. آپ سے عرض کر رہا ہوں بھائی شیطان کا جھگڑا اللہ کے بارے میں ہوا تھا؟ کس کے بارے میں ہوا؟ جی تو شیطان کہہ سکتا تھا بھائی تجھے تو مزہ آپ کو مانتا ہوں میں میرے اور کسی کو نہیں مانتا. تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کی, انصافت بنا فرنا کا عظیم علی اللہ علیہ الدین, قیامت کے دن تک تم پہ لعنت ہے, تم نکل جاؤ میرے دربار سے, دیکھو کتنا غصہ ہے. تو آپ اس معاشرے میں تو نوجوان یہ تو اتنا غصہ, تو اللہ تعالیٰ غصہ نہیں کرنا چاہیے, غصہ کرنا اچھا نہیں ہوتا, ٹھنڈا رہنا چاہیے. جی ہمیں بھی لوگ کیا غصے ہو جاتے ہیں؟ نہیں تو میں نے کہا ہمارا اللہ بھی غصے ہوتا ہے. کیوں کہا اتنا سخت رہا فخر میں اب اتنا رجیم نکل جائے تم بڑا لانسی ہے. جی رجیم ہے تم ملعون ہے اتنا ہے کہ اللہ نہ تھا. اب یہی لفظ ہم بول رہے ہو نا تو لوگ ان کو ہوتا ہی کوئی نہیں مجھے جو منہ میں ہنسے کہتے جاتے اے ملعون ہے لانسی ہے. یہ لفظ آپ سن رہے ہیں یہ قرآن کے لفظ ہیں. تو رجیم ہے تو لانسی ہے چل نکل جا. اب یہ لفظ ہم اگر بول رہے ہیں کسی بات کی لوگ ان کو زمانی نہیں آتی کیسے کس کو باتیں کرتے لانتی ہے تو لانتی لانتی یہ مولوی آگے کاٹے ہیں اسمبلی پہ پاس ہو رہی ہے آپ کے ملک میں کہ ایسے مولوی نہیں آنے چاہیے, مولوی ہونے چاہیے ڈسکو قسم کے, ڈسکو مولوی آنے چاہیے اس ملک میں. وہ جو اس قسم پہ بات ہی نہ کرے, میں کہا مولوی وہ بات کرے گا جو ان کا مولا کرے گا. مولوی سے نہیں آنی چاہیے, مولوی تو ایجوکیٹ سے نہیں آتے ہیں, آداب کا پتہ نہیں ہے. میں خبر تمہیں اپنے ابے کا پتہ ہے؟ کوئی اصل نہیں نسل نہیں, نہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے, نہ یہ پتہ ہے حدیث کیا کہتی ہے. انہیں بڑھ بڑھ کر رہے ہیں جناب مولوی اچھے ہونے چاہیے, مولوی اچھے ہونے چاہیے. میں قرآن گھڑیا جی آتے ہوں اپنا ساتھ میں ایک فیل میں کہتا ہوں اس قسم کا بندہ ہی نہیں ہونا چاہیے. تو فتنا ہے امت ہے اور تمہیں پتا نہیں ہے کہ تم اس زبان کو چیلنج کر رہے ہو جو خدا کی زبان ہے. ایسے تو پارٹی کو نکلے کہ شیطان کے ساتھ اتنی سختی کیوں کی؟ رائے عامہ کا حق ہے, ہر آدمی کو اظہار راہ کی آزادی ہونی چاہیے. اتنا کیوں دبایا جاتا ہے شیطان کو؟ اب اس پر بھی مذاکرے ہونے چاہیے, ڈبیٹیں ہونی چاہیے, کیوں دبایا اتنا؟ تو ٹھیک ہے بھائی آپ اللہ کے لیے بھی کر لیں. کیوں کہ پرائے ملک میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کی غلامی میں, غلام قوموں کے ایسے ہی موضوعات ہوتے ہیں وہ اللہ کے اختیارات پر بھی چیلنج کرتی. جب اور کوئی کام ہو نہیں سکتا تو یہی تو کریں کہ وہ بیٹھ کر اور کیا کریں گے. جی یعنی ویلی کون تو پھر سارے یہ مسئلے کی لڑائی آپس میں سارا دن پہ گرامی کا حضرات. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملائکہ پر ایمان, اب پرانے مقدس قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين آپ پر کوئی غصہ نہیں ہمیں پیار سے کہہ دے سبحان اللہ اب دیکھا آپ نے کہ نرا میکال و جبریل کا جو دشمن ہے عدو للکافرین ہو ان اللہ عدو للکافرین اللہ بھی دشمن ہے ان کا اور وہ کافر اب بتائیے مجھے بھائی سارے نبیوں کو مان لیا سارے رسولوں کو مان لیا ساری کتابوں کو مان لیا یوم آخرت کو مان لیا میرا جبریل میں کہیں بھی اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی دشمنی کرے اللہ کہتا میں تم سے جنگ کروں گا تو تم کافر ہو معلوم یہ ہوا کہ دین اس بات کا نام ہے عقیدہ اس بات کا نام ہے کہ جو چیز قرآن پاک یا حدیث سے متواترا یا اجماع امت سے قولی سے ثابت ہو جائے اس کا جو انکار کرے وہ اسی طرح کافر ہو جاتا ہے جس طرح اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اب مسئلہ کلیئر ہوا یہ نہیں ہوا مطلب یہ نہیں ہے رسول اللہ پڑھ لیا یا محمد رسول اللہ پڑھ لیا اب آپ گھومنے لیا اب آپ کیا کہتے ہیں اس طرح تھوڑی کامن ہو جاتا ہے وہ بندہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک تفسیر روح المعانی میں موجود ہے علامہ علوسی نے ان کا قول مبارک نقل کیا اور تشریف فرما رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر ایک قوم نماز ادا کرے زکات ادا کرے اور بیت اللہ شریف کا حج کرے لیکن ایک فیصلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب الفی آنکھوں سے مہارا گا اس فیصلے کے بارے میں کسی قوم کا اگر دل تنگ ہو جائے واجدو فی انفسہم حرجا لکانو کافرین و مشرکین وہ اسی طرح کافر اور مشرک ہو جائیں گے جیسے رسول اللہ کو وہ مانتے ہی نہ ہو کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں آئی ایک فیصلہ حضور کا قوم تک پہنچے اور وہ قوم اس بارے میں دل تنگ کرے ان کے دل تنگ ہو جائیں تو حضور نے یہ کیا فرما دیا دل تنگ ہو گیا اس کا اور یہ فتویٰ میں عرفان شاہ کا نہیں ہے یہ امام جعفر صادق کا فتویٰ ہے اب تو لوگ سمجھتے ہیں بہت تیز ہو گئے ایسی بات کر جاتے جس میں تیز نہیں ہو ایسا نہ اس میں دکھا آپ لوگوں کو یہ شک ہو شاہ ہی پتہ نہیں اپنی منزل آئی کیوں شاہ ہو رہا ہے اس کی لوگ اس بات پر آ جاتے اور تو مولوی یہ بات نہیں کرتے عرفان شاہ بھی بات کرتا جی بھائی عرفان شاہ بات کرتا ہی مولوی عرفان شاہ تو ترجمہ کر رہا ہے اور پیش کر رہا ہے بھی بالکل یہ لکھا ہے یہ قوم نماز پڑھتی ہے زکات ادا کرتی ہے حج کرتی ہے سارے احکام پر عمل کرتی ہے لیکن کہتی کیا ہے کہ رسول اللہ کا فلاں فیصلہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے دل تک ہے اس بارے میں یہ کام جو اس طرح کیا رسول اللہ نے اس کے خلاف اگر اس طرح ہو جاتا تو یہ بہتر تھا یا وجہ روپیہ کو سے باہر آ جا یا دل انہوں نے تنگ کر لیے رسول اللہ کے فیصلے پر تو امام جعفر صادق کا فتویٰ ہے اور کہاں سے بھی آئیے فتویٰ بھی اس کی بھی دلیل ایسا کرتا ہوں اور لا یجی روپیہ کو سے باہر آ جا قرآن کہتا ہے مومن وہ ہوں گے جو رسول کے کسی فیصلے پر بھی دل تنگ نہ کریں گرانی کا طرح کا کیا ایک بات عرض کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ ٹھل مل یقین ہے نا قرآن ان کو مذہب سب کہتے ہیں مذہب سبین بین ذالک لا الہ حول ولا الہ حول جو جمع ہوئے نہیں ہیں جن کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ عقیدہ انہی کا بولا جا سکتا ہے جن کے اندر پکی گڈ ہو گانٹ عقیدہ کہتے ہیں گانٹ کو ہیں لغت کے اندر گڈ بچی نہیں انجی لگے پھرتے ان کو عقیدہ کہلانے کا کوئی حق نہیں نہ وہ عقیدہ رکھتے عقیدہ ایک مضبوط چیز ہے زمانہ دیر و صبر ہو جائے لیکن اس میں کبھی کمی پیشی نہیں ہوتی پیشی بھی نہیں ہوتی یہ ہمارا عقیدہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا کمی تو کمی رہے گی پیشی بھی نہیں ہوتی آپ سمجھ رہے یعنی زیادہ بھی نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے عقیدہ ایسی چیز ہے وہ تو ایمان ہے اور ایمان کم یا زیادہ ہوتا ہی نہیں کیونکہ تصدیق قلبی کا نام ہے اور تصدیق جو ہے وہ کیفیت ہے اور اس میں زیادتی ہو ہی نہیں سکتی
خدا زیادت ہو ایمانات جو کہا قرآن نے اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا قوت میں بڑھ جاتا ہے, وزن میں نہیں بڑھتا.
قوت میں بڑھنے کو بڑھنا کہتے ہیں. ایمان بسیط چیز ہے, مرکب نہیں ہے. اور جو چیز بسیط ہے وہ اس طرح نہیں بڑھتی وہ پہلے کلو تھی اب دو کلو ہوگی. ایمان بڑھنے کا مطلب ہے کہ ایمان کے اندر جو یقین ہے, یقین پہلے اگر علم یقین ہے تو حیرم یقین ہے, حیرم یقین ہے تو حق یقین, اس کے درجات بڑھتے ہیں. قوت کے اعتبار سے, وزن کے اعتبار سے نہیں بڑھتے. ہو پہلے ایک بندے کا مومن کا ایمان پانچ کلو یا دس کلو ہو گئے, تو جو زیادتی کو قبول نہیں کرتا وہ کمی کو بھی قبول نہیں کرتا. پکی شے ٹھوس. لیکن ایمان کے بارے میں پل پلا ہونے کا اس دور میں سبق دیا جاتا ہے. کوئی موضوع ہے؟ کوئی موضوع ہے؟ میں تو موضوع نہیں, تو پھر اس میں جلسہ کیوں ہوا ہے؟ موضوع تو ہے نا, اس کی ضرورت کو قبول کیا جائے. لیکن اب ایک اور اصول آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, اور پھر تھوڑی سی گفتگو ایسی جو آپ کو سمجھ آ جائے. گرامی قدر حضرات, ایک مسئلہ یہ ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصول دین ایمان ہے, عقیدہ ہے, لیکن اہل قبلہ جب تک قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں, وہ چاہے کسی بات پر ایمان رکھیں یا نہ رکھیں, جب تک قبلے کو منہ کیے رکھیں, ان کی آپ تکفیر نہیں کر سکتے, نہ ان کو برا بول سکتے ہیں. وہ جس عقیدے سے بھی تعلق رکھتے ہو, کیوں کہ آئمہ نے یہ لکھا ہے کہ اہل قبلہ جو ہیں وہ مسلمان ہوتے. اب میں آپ کے سامنے در مختار سے علامہ خسکفی اور رد المختار فتاوی شامی سے علامہ ابن عابدین شامی اور شرح مقاصد سے اور میر سر شریف اور حضرت علامہ سعد الدین تختزانی صاحب شرح قائد, آپ کے اقوال جو کہ علم کلام کے امام ہیں, ان کے اقوال مبارکہ کی روشنی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اہل قبلہ سے مراد لغتاً یہ نہیں کہ جو قبلہ کو مر کرے, بلکہ تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ اہل قبلہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو تمام ضروریات ایمان کی تصدیق کریں اور ان پر پکا ایمان رکھیں, پھر قبلے کی طرف منہ کریں. اگر اصول دین کا انکار کر کے قبلے کو منہ کرے پھر بھی کافر مرتب ہو سکتے. کیا یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے؟ نہیں ہے. اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین پر ایمان رکھیں. ضروریات دین کس کے کہتے ہیں آپ؟ یہ بھی آپ سمجھتے. ضروریات دین ان اصول دین کو کہتے ہیں کہ جو قرآن و سنت اور اجماع امت قولی سے ثابت بھی ہوں اور لوگوں میں مشہور بھی ہوں. باقاعدہ یہ شرط ہے. اس پر مزید آپ توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ آئے گی. ضروریات دین ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں اصول دین وہ ہیں کہ قرآن سنت کے محکمات سے ثابت ہیں اور لوگوں میں بولیں لوگوں میں مشہور بھی. یہ کیا بات ہوئی لوگوں میں مشہور ہیں؟ علماء فرماتے ہیں اصول دین وہ ہو سکتے ہیں کہ جو قرآن سنت اجماع امت قولی سے ثابت ہو لیکن لوگوں میں مشہور نہ ہوں. لیکن ضروریات دین وہ ضرور ہوتے ہیں. ضروریات دین صرف انہیں کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت کے محکمات سے ثابت ہو اور لوگوں میں مشہور بھی ہوں. گرامی قدر حضرات, اس بات پر توجہ ہے آپ کی؟ بڑی بنیادی بات ہے. مسئلہ اس کی مثال عرض کرتا ہوں. ایک آدمی نے خدا نخواستہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ قرآن پاک ہے, یہ جانتے ہوئے کہ یہ قرآن پاک ہے اور قرآن پاک کو زمین پر گرا دی, کلمہ پڑھتا ہے, اٹھا کر پٹخ دیا زمین پر. علماء فرماتے ہیں اب آپ کو مفتی حضرات سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں
تھوڑا سا
علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ قرآن پاک کو نیچے گرا دیتا ہے اور آپ نے اسے دیکھ لیا کہ اس نے قرآن پاک کو قرآن پاک پتا ہے اس کو کہ یہ قرآن پاک ہے اور اس نے گرا دیا تو علماء فرماتے ہیں ضروریات دین میں سے یہ بات ہے کہ قرآن پاک کا احترام کیا جائے. جب اس نے قرآن پاک گرایا تو کسی مسلمان کو مفتیوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ بندہ مسلمان ہے یہ کافر ہے. وہ بندے چاہے پڑھے ہوئے ہوں یا ان پڑھ مسلمان ہوں تو بغیر پوچھے کہ اس آدمی کو کافر قرار دے سکتی. کیوں کہ یہ چیز ضروریات دین سے تعلق رکھتی ہے, اس پر کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے, علماء سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ یہ قرآن پاک کا احترام کرنا, اللہ کے کلام کا احترام کرنا, یہ کوئی نظری مسئلہ نہیں ہے جس پہ غور و فکر کی ضرورت ہو کہ وہ اصول دین میں سے وہ بات ہے جس کے عوام سب جس سے واقف ہیں. سمجھا؟ اسی طرح قرآن مقدس کی 20 آیات سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے انہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. پیار سے کہیے سبحان اللہ. اور یہ قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے اور اس طرح ثابت ہے جس کو دنیا جانتی ہے. یعنی ضروریات دین کے درجے میں نہیں رہا, اصول دین نہیں, ضروریات دین کے درجے میں. کیوں کہ اصول کا مطلب ہے دلیل ہو, لیکن عوام نہ پہچانتے ہو. عوام نہ پہچانے تو اصول ہے مگر ضروریات دین میں سے نہیں ہے. ضروریات دین میں سے وہ اصول دین ہے کہ جو ثابت بھی اصول کی طرح ہے قطعی, لیکن انہیں دنیا پہچانتی بھی ہے, ہر بندہ پہچانتا ہے. اس بات کی آپ نے غور فرما لیا تو آدھے قبلہ وہ نہیں کہلاتے جو صرف قبلے کو منہ کرے. اگر قبلے کو منہ کرنے والے آدھے قبلہ کہلا سکتے ہیں تو بات یہ نہیں, یوں تو قبلے کو منہ کر رہے, وہ بھی تو قبلے کو منہ کر رہے. لیکن دین کی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے اصل دین ہے ختم رحمت. جب ایک اصل کا انکار کیا تو دار اسلام سے خارج ہو. اب اگر واپیاں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں جھوٹ کہ ہم قبلے کو منہ کرتے ہیں, لہٰذا ہمیں کبھی بھی تم آپ پورا نہیں کہہ سکتے. کیوں کہ ہم تو قبلے کو منہ کر رہے ہیں. تو بیٹا پلی تو اور قبلے کو منہ کرنا تم نے ہاتھ بنا رکھا ہے, قبلے کو ہی تو قادیانی بھی منہ کر رہا ہے. لیکن ایک اصل کا انکار کر کے وہ مرتد ہو گیا اور دوسری اصل کے تم منکر ہو. کیوں کہ تم بھی عظمت رسول کے منکر ہو اور عظمت رسول اسی طرح ضروریات دین میں سے جس طرح اپنے روح ضروریات دین میں سے ہے. گرامی قدر حضرات, اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام کی عزت, صاحب عزت ہونا ان کا, یہ ضروریات دین میں سے ہے. ضروریات دین صرف اصول دین نہیں, یہ ضروریات دین میں سے ہے. کیوں کیا کوئی دنیا میں ایسا جائز سے جائز بھی مسلمان ہے, یعنی جائز سے میرے برادر ان پڑھ, کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان ایسا موجود ہے جو کلمہ پڑھتا ہے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ نبیوں کی عزت کرنی چاہیے؟ مجھے بتایا جائے آپ میں سے مسلمان سب سمجھ آ رہے ہیں, کیا کوئی دنیا میں ایسا بنتا ہے؟ بالکل ڈانگری ہو تو بالکل ڈانگری ڈانگری سمجھ گیا, ڈنگر چلانے والا, اس کو بھی آپ پوچھ لیں ڈانگری ہو, ڈیرے پر ڈانگ رکھی ہوئی ہے, آگے کو پانچ سات بھینسیں کڑی, اور جو پوچھ لو بابا جی بھائی انبیاء کرام کی عزت کرنی چاہیے یا ان کی توہین کرنی چاہیے؟ اپنا تو ہو سکتا ہے وہ ڈانگا گزیر میں بھی مار, وہ بلی تعلیم تو آپ کی طرف سے گیا, ہم نے بھی کبھی یہ تو بات سنی بھی کبھی نہیں. نبیوں کی عزت نہیں کرنی تو کرنا نبی کی لکھی ہے. یعنی وہ کہے گا ضرور وہ لانتیا, اگر انبیاء کی عزت نہیں کرنی تو کرنے کی لکھی ہے ضرور کہے.
تو آپ کیوں نہیں بولتے جب ٹھاکرے بھی اس بات پر بولے
گا؟ تجربہ کر لیں آپ کبھی جب گئے نا پاکستان, آپ تجربہ کر لیں اس بات سے. اگر کہنا ان کو یہ بات اور پڑھے لکھے تو عموماً ڈیلے ہو جاتے ہیں, غیرت اتنی دینی رکھتے ہی نہیں. غیرت تو ہے ہی ان لوگوں میں, کیوں کہ انہوں نے اندر پی ڈی کٹ بچی, زیادہ باتیں سننے کی عادی نہیں. یہ پڑھائی بھی ایک طرح کا عذاب بن جاتی ہے, بندہ اتنا ہو جائے جیسے ربڑ ہو گیا. اگر اچھا ہو تیری مولا جو سکے بالکل ٹھیک ہے, تو ربے وہ بڑی پیڑی سے بالکل ٹھیک. کیوں؟ اگر پڑھائی نے ہمیں سکھا دیا کہ ہم جواب بھی فرمایا یہ دین عیسیٰ میں تو ایسی باتیں ہو سکتی تھی, جو ادھر ہمارے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں دوسری گال بھی پیش کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سہنا بھی ظلم ہے, لہذا جب کوئی ادھر مارے نا تو اس کا یہی ہاتھ پکڑ کرنا تو منہ کے لڑا مارو چاہیے ہوتے منہ دے تو بدری نکل جائے اس کی. رسول اللہ کے دین میں یہ خراب نہیں ہے. رسول اللہ کے دین میں شخصی طور پر اگر کوئی آدمی تکلیف دے تو صبر کرنے کا حکم ہے, لیکن اللہ رسول کو گالیاں بکے جو اس کے ساتھ رعایت کرنے والے کو بے غیرت کہا گیا. بات سمجھ آئی؟ اپنی عزت, حضور نے فرمایا بندہ اپنی عزت کے پیچھے بھی جان اگر دے دے, بہن کی عزت ہے, ماں کی عزت ہے, بیٹی کی عزت ہے, اپنی شخصی عزت ہے. باقاعدہ حدیث ہے ماں ماں کا دھول آئے سے بھی ماں کا شہید ہے. جو شخص اپنی عزت کی حفاظت میں مر گیا اسے بھی اللہ شہید کا مقام عطا فرمائے گا. اپنی عزت, جو خدا بندے کو اپنی عزت کا اتنا بڑا اجر دیتا ہے تو اللہ رسول کی عزت کا کتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا. ایسی پڑھائیوں جو بندے کو بےغیرت بناتے ہیں اپنے بارے میں بھی, اپنی ماں بیٹیوں کے بارے میں بھی, اور اللہ رسول کے بارے میں بھی. یہ بےغیرت بن جائے اور اس کا نام کیا ہو؟ بس ہم بڑے ایڈوانس ہیں صاحب, ہم ایڈوانس ہیں. میں تو ضرورت سے زیادہ, ضرورت سے زیادہ ایڈوانس ہونا ہی تو بےغیرتی ہے. اور کہتے ہیں یہ صحیح ہے, میں نے کہا صحیح ہوتا تو اللہ بھی تو اس کی تصدیق کرتا. صحیح غلط ہونے کا معیار یہ ہے جس کو اللہ رسول صحیح کہے وہ صحیح ہے. سن لو, بچے بھی سن لیں اگر ہماری بات سمجھتے ہیں تو, نہیں سمجھتے تو پھر ٹھیک ہے چھٹی کریں, لیکن جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اللہ رسول جس بات کو پسند کرے صحیح وہ ہوتا ہے, وہ صحیح ہے. جس کو اللہ رسول صحیح کہے وہ صحیح ہے. صحیح ہے جی, کیوں یہ تو بڑی ترقی ہو گئی, صحیح ہے ترقی ہو گئی, صحیح ہے. یہ کیا صحیح ہے, ترقی ہے یا تنزل ہے؟ جی لیٹرینوں میں اس طرح کے کپڑے ڈالنا یہ ترقی نہیں ہوتی. ترقی یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی ملت کی بیٹی کی عزت کو سندھ میں خطرہ ہو تو عرب سے نوجوان اس کی حفاظت کے لیے آ جائے. یہ اس کو ترقی کہتے ہیں. کیوں کہ یہ غیرت ہے, یہ اقدار ہے, یہ عزت ہے, یہ دین کی حرمت ہے. قوموں کے اندر یہ بات ہوتی ہے تو وہ قومیں کہلاتی ہیں. قوم یہ نہیں ہوتی کہ بےغیرت ہو جائے بندوں کہہ دیا ہم بہت ٹھیک ہو, بہت ترقی کر رہے ہیں. کیوں کہ ہم کھانا ٹیبل پہ کھاتے ہیں. میں تو مٹی پہ تو کھاؤ, بے شک لوگ ہمیں بھی یہ مشورہ دیتے صاحب اچھا مول بھی وہی ہوتا ہے, دیکھو وہاں ڈاکٹر آتا ہے, سب اسے مانتے, سب مانتے, سب مانتے. آپ کس قسم کے مسئلے چھیڑتے؟ آج یہ کہتے ہیں بڑا برا آدمی ہے, یہ تو بڑا اکھڑا آدمی ہے, اچھا مزاج ہے. تو میں نے کہا جس کو سب اچھا کہیں وہ بہت بڑا شیطان ہوتا ہے, بلکہ شیطان سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے. یہ بات نوٹ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ سے بڑھ کر اچھا کون ہے دنیا میں؟ لیکن کافروں نے انہیں کب اچھا تھا؟ کافر تو ان کی جان کے دشمن تھے. معلوم ہوا کہ جھوٹے آدمی کا اور مناسب کا سب اچھا کہہ سکتے ہیں, لیکن جو ایک سچی بات کہے گا سچے اس کو اچھا مانے گا, جھوٹا کبھی اسے اچھا نہیں مان سکتے. اور جس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی مجھے تو سارے اچھے کہیں, حضرت عثمان غنی کا قول مبارک موجود ہے, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے فرمایا جس کو سب اچھا کہیں وہ شیطان سے بھی بڑھ کر شیطان. اس لیے کہ وہ تو کسی کے دل دکھانے کے خیال سے وہ کوئی مجھے برا نہ کہے وہ سچی بات کبھی کرتا ہی نہیں, تبھی تو سب متفق ہو جاتے. اور فرمایا آپ نے ورنہ جب بھی آپ سچی بات کہیں گے تو جھوٹا آدمی کیسے آپ کی تصدیق کریں؟ یہ جذبہ اپنے اندر رکھنا کہ مجھے سب اچھا کہیں. بلکہ بعض ملا مر جاتے ہیں نا تو ان کے لیے آرٹیکل اخبار میں لکھے حضرت سارے مکاتب فکر میں بہت مقبول تھے مگر بہت بڑے لانتی تھے, کیونکہ زندگی میں کبھی انہوں نے سچا بولنا ہی نہیں کوئی قول. جی سب مکاتب فکر میں حضرت بڑے مقبول.
قبول تھے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے منافق تھے. کیوں؟ کہ جس وقت میں فکر کو انہوں نے برا کہا ہوگا وہ کب انہیں اچھا کہہ سکتا ہے؟ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ مطلب یہ ہے کہ مجھ پہ یار کوئی پیمانہ بھی تو ہونا چاہیے گا کہ میں سب سے اچھا کرواؤں گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے سب سے اچھا کرواؤں گے تو پھر رسولوں کے نقشے قدم پر کیسے چلو گے؟ رسولوں نے تو یقیناً کسی کو برا کہا ہے. تبھی اب تو دور نبی میں پہلے ہاتھ ابھی قتل کیوں ہو گئے؟ سب اچھا سمجھتے ہوتے تو غلام نے ان کو قتل کیوں کیا؟ امام علی مقام کو دیکھو سب اچھا سمجھتے ہوتے تو لوگ ان کو کیوں مارتے؟ معلوم یہ ہوا کہ آج آپ کو سب اچھا کبھی نہیں سمجھتے. آپ کو والوں کو جو سچے ہوتے ہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں اور جو شیطانی ہوتے ہیں وہ کبھی انہیں اچھا سمجھ سکتے ہیں نہیں. یہ کیا جذبہ ہے کہ میں تو جناب سب سے اچھا کر پاؤں گا؟ میں نے کہا پھر تم کوئی نظریہ ہی رکھو گے تبھی کہو گے نا. کنجروں میں جاؤ تو کنجر ہو جاؤ گی اور نمازی میں جاؤ تو نمازی ہو جاؤ گی تو کنجر بھی کہیں گے ماشاء اللہ بڑی شے اور نمازی کہیں گے بڑی شے. اگر تم ایک ہی موقع رکھو گے تو کنجروں میں اور نمازیوں میں ایک دیکھو کیسے مقبول ہو سکتے ہو؟ گرامی قدرت رات یہ عقیدے کی بنیادی بات ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جس جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین دے کر گئے ہیں ان سے کون لوگ آئے؟ تو حدیث پاک جامع ترمذی شریف میں موجود ہے, ابو داؤد شریف میں موجود ہے, مسند امام احمد میں موجود ہے, ابن ماجہ شریف میں موجود ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شطف طرف امتی علی سلاسل و سبعین ملتا کلہم فی النار الا واحدا قالوا من ہی یا رسول اللہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ واصحابی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. 73 آپ سمجھتے ہیں؟ سمجھ لیں کتنے ہوتے ہیں؟ 73 ہوتے ہیں. کتنے؟ 73. 70 اور 73 اور 3 ٹھیک ہے. 70 اور 73 73 سمجھے 73 ہوتے ہیں. 70 اور 73 الا سلاسم و سبعین یہ ہے نا زبان قرآن کی اور نبی پاک کی سلاسم و سبعین 70 اور 73 ٹھیک ہے. سلاسم و سبعین اب سنو نبی پاک کی بات. ایسے نبی کی امت بھی ایسی ہو سکتی ہے جو کوئی کہتی ہے کہ کسی کو برے نہیں کہنا چاہیے؟ یہ نبی کیا فرما رہے سنو. کلہم فی النار 73 ہوں گے سب جہنمی الا واحدا 73 میں صرف ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی. اس نبی کی امت میں آپ درخت دینا چاہتے ہیں کسی کو کچھ نہ ہو جی؟ میں کہ تو حضور بھی فرماتے 73 ہوں گے سارے میرے ہوتی ہیں ٹھیک ہی رہیں گے. پھر یہ نبی تو نہیں نا جو اصدق الصادقین اللہ کا نمائندہ تو نہیں ہوتا نا جو سچی بات نہ کر سکے لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ کیوں کریں گے. اللہ کے نبی لوگوں کا منہ نہیں دیکھتے صرف اللہ کی رضا دیکھتے اور مولوی بھی وہی چل سکتا ہے رسول کے طریقے پر جو لوگوں کا منہ دیکھ کے بات نہ کرے. اب میں آپ کو دیکھوں گی جماعت پر بل تو نہیں آیا عرفان صاحب کیا سمجھے بڑے دور سے آئے ہوں تو میں تو 50 روپے کا پیٹرول بھی پا رہا ہوں جانے دے نہیں نا میں پھر میں کوئی بات کر سکتا ہوں کر سکتا ہوں بولو نا جی ہو سکتی کیا؟ اب میں دیکھوں گا مولانا خوش ہیں یا نہ خوش ہیں چاہتے ہوئے مجھے پٹرول دینا یہ کہہ رہا تو یہ گل کیوں کی تھی پھر بات ہو سکتی ہو سکتی نہیں ہو سکتی. اور یہ سنت ہے انبیاء کی سنت ہے انبیاء کی کہ بندہ دلیل کے بغیر نہ بولے. یہ بات نوٹ کرو یہ بات نہیں کہ اپنی طبیعت کو بندہ قانون سمجھے نا غلط. مبلغ اس بات کا پابند ہے کہ جو بات بھی بولے یا قرآن سے بولے یا حدیث رسول سے بولے یا اجماع امت کی روشنی میں بولے پابند ہے. لیکن جب وہ بات بول رہا ہے اگر اس کے دل میں خطرہ بھی گزر جائے کہ لوگ کیا سمجھیں گے تو وہ لانتی ہے شیطان ہے گونگا شیطان. وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ منصب پر بیٹھے کہ میں مبلغ ہوں اور دین کی دعوت پیش کروں گا. دین کی دعوت وہ پیش کرے گا کہ جو ہر وقت اس بات پہ قائم رہے کہ میرا خدا راضی ہونا چاہیے اور خدا کا رسول راضی ہونا چاہیے. کریم علیہ السلام نے فرمایا 73 ہوں گی جماعتیں، 73 فرقے سب جہنمی ہوں گے. میں نے یہ بات بہت پہلے بھی کہی تھی، حدیث بات ہے نا، پڑھتا رہتا ہوں میں. تو ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ یہ ہمیں اس حدیث کی روشنی میں کافر کہتا ہے. مولوی محمد حسین ڈکو یہ شیعوں کا مولوی ہے، اس نے کیسٹ کی باقاعدہ یہاں ہی بلیڈ فورڈ میں، باقاعدہ وہ کیس میرے پاس بھیجی، کہا اس کا جواب دو. تو ہمیں جہنمی کہا ہے تو اس حدیث سے کہاں استدلال جائز ہے کہ ہمیں کافر کہہ دیا. تو میں نے کہا اچھا جہنمی آپ اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہیں؟ کافر کہہ دیا نہ صحیح، جہنمی تسلیم کرتے ہیں، یہ چھوٹی سی بات ہے کہ آپ جہنمی ہیں. بھائی کلو ہم فی النار، اور جس جماعت کو بحثیت جماعت جہنمی کہا جائے وہ عمل کی خرابی سے نہیں ہوتی، وہ عقیدے کی خرابی سے ہوتی ہے. فرد کو جہنمی کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے عمل کی خرابی سے جہنم میں جائے گا. جب پوری جماعت جہنمی کہی جائے تو وہ عمل کی خرابی سے نہیں کہی جاتی، عقیدے کی خرابی کی وجہ سے کہی جاتی ہے. اللہ حدیث فہمی کی توفیق بھی تو عطا فرمائے گا. الا واحدہ، ایک جماعت سے جنتی ہوگی. اب ذرا سنیے جناب، مطلب 10-15 منٹ صحابہ کرام کرتے من ہے یا وہ جماعت کون ہے؟ جماعت کون ہے یا رسول اللہ کا جماعت کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی. وہ جماعت وہ ہے جو میں محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہوگی اور جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی. ایک حدیث عرض کر دی میں نے، احیاء العلوم الدین میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو جہاں نقل کر رہے ہیں، امام زید الدین العراقی فرماتے ہیں یہ بھی سند جید ہے کہ باقاعدہ ان لفظوں کے ساتھ رسول اللہ نے فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا من ہے یا وہ جواب کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل سنت والجماعت. جو جماعت باقاعدہ حدیث پاک میں یہ لفظ موجود ہے کہ وہ جماعت اہل سنت و جماعت ہے. کیا سیکھیں؟ باقاعدہ میں اول عرض کر رہا ہوں اور اسناد اس کی جید نہ ہو تو میں ذمہ دار. حضور نبی کریم علیہ السلام خود فرمایا وہ جماعت کون ہے. آئے ہائے، جس قوم کا یہ حال ہو کیا آگے چلے گی، کیا دعوت پیش کرے گی کہ آپ کے منہ سے اتنا لفظ نہیں نکل سکتا وہ جماعت کون ہے. جب اس طرح ہو جائے نا تو ہمارے علاقے میں جانور اگر اس طرح ہو جائے تو ان کے منہ میں نمک مارا جاتا ہے. پرانی کھائی جم جائے نا، جب منہ بھی نہیں لگتی کھا بھی نہ سکے، مطلب اتنی اچھی خوراک آپ کو دے رہا ہوں اور آپ کھا نہیں سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دانتوں کی بیماری میں مبتلا ہو گیا. اللہ کے بندو، یہ کیا شرم کس نے کہی؟ یہ اس معاشرے کی نقصت ہے یہاں پہ، خدا جانتا اور کوئی بات نہیں ہے. مطلب یہ کہ جو بات بولنے والی ہے معجوب رہنے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی اللہ کے بندو، میں حدیث پیش کر رہا ہوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کہ 73 جماعتوں میں 72 جہنمی ہے، ایک جماعت جنتی ہے اور جنتی جماعت کا نام ہے اہل سنت و جماعت. یہ تو احساس ہی بالکل ختم ہو جائے نا، جب بندے کے اندر حس ہی ختم ہو جائے پھر اس مقام پر آ جاتا ہے، نہ اچھی بات پر کوئی محسوس ہوتا ہے نہ بری پر کوئی محسوس ہوتا ہے. بالکل اس طرح ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو سختے کی حالت میں بیٹھنے میں مطلب نہیں. اچھا گرامی قدر رات، اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آدھے سنت و جماعت، آدھے سنت ایک نام ہوگی. جی ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ اسی پر کیوں بسیت ہیں، کیا ہے سنت و جماعت؟ اگر دوسرے لوگ بھی ہیں تو میں تو دوسرے ہوں، ہمیں ان سے کیا ہیں؟ لیکن یہ حدیث پاک میں آ گیا، میری سنت والے اور میرے صحابہ کی جماعت والے. اب میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں، میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اہل سنت و جماعت ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنی زبان سے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت نہ مانیں کہہ دیا ہم اہل حدیث ہیں، کہہ دیا ہم شیعہ ہیں. جی ہم شیعہ ہیں. ایک جماعت کہہ دیا ہم اہل حدیث ہیں، ایک جماعت کہہ دیا ہم مودودی ہیں، ایک جماعت کہہ دیا ہم حزب التحریر ہیں، ایک جماعت کہہ دیا ہم دیوبندی ہیں. میں کہتا ہوں اہل سنت و جماعت ہی ہے، ایک جماعت جو ناجی ہے. آپ شیعہ کہتے ہیں، شیعہ کا تو نام نہیں ہے یا شیعہ کا تو نام نہیں حدیث میں، اعلی حدیث کا تو نام نہیں، حالانکہ حضور اعلی حدیث کیوں نہیں فرما سکتے تھے؟ حضور نے اعلی حدیث نہیں فرمایا، حضور نے شیعہ نہیں فرمایا. لوگ کہتے ہیں جی اختلاف نہ کرو، میں کہتا ہوں اختلاف ختم کرو نا، اسی نام کے نیچے آ جو نام رسول اللہ نے فرمایا ہے. اختلاف ختم کرنے کا یہ تو بت ہونا طریقہ ہے نا کہ کہو جی اختلاف نہ کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جی سب کو اچھا ہو. میں نے کہا یہ جو پاگلوں والی بات ہے جی، اختلاف ختم کرو کس بنا پر؟ سب کو ٹھیک کہو. میں کہا نا سب کو یہ کہو کہ جو نام حضور نے دیا وہ نام کیوں نہیں رکھتے؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟
ہم میرے حدیث ہیں.
میں نے کہا تم میرے حدیث ہو؟
ہم سلفی ہیں.
میں نے کہا کب کی ہو، کب کی ہو سلفی؟
ہم سلفی ہیں، ہم سلفی ہیں، میرے حدیث ہیں. میں کہتا ہوں کوئی جھگڑے والی بات نہیں، لیکن بڑے لوگوں آخر ہر بات میں بال کی جو کھال اتارتے رہتے ہو تو کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ ہمارے حدیث ہیں.
میں نے کہا کب کے، کب کے،
کس دن کے تمہارے حدیث ہو؟ آل حدیث میں حیثیت جماعت کب کے ہو؟ حضور کے دور میں بتاؤ کون ہے تمہارا لیڈر، کون ہے تمہارا لیڈر؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اپناؤ اور میرے خلفاء ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی کے مرتبہ کی سنت کو اپناؤ.
زور سے کہو مسلمانوں سبحان اللہ، ان کی سنت بھی میری سنت ہے. آپ لوگ بکر و عمر عثمان کو مسلمان ہی نہ سمجھیں، وہ ان کو لیڈر کیا سمجھے گی
جی؟ تو حضور تو فرما رہے ہیں میرے طریقے پر ہو، میرے صحابہ کے طریقے پر ہو، اور حدیثیں صحیح ہیں، ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہیں. صحابہ کے طریقے پر ہو، جن کو صحابہ کے ایمان میں ہی شک ہو وہ ان کے پیچھے کیسے چلیں گے؟
پھر میں کہتا ہوں کہ حدیث ہے، میں نے کہا اس حدیث کو چیلنج کرو، نہیں ہے سیاسی طور پہ. حضور نے فرمایا میری سنت پر عمل کرو، میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرو، نہیں ہے. حضور کے ہر قول کی تشریح یہ صحابہ ہی کر سکتے ہیں، تبھی حضور نے فرمایا میری سنت بھی سنت ہے، میرے صحابہ کی سنت بھی سنت ہے، تبھی ہم اہل سنت ہیں. اب میں پوچھتا ہوں ان حدیثوں سے، حضرت عمر فاروق جو فرمائیں بھائی اگر ایک مجلس میں کسی نے تین طلاقیں دی تو تین ہی واقعہ ہوں گی، تم چیلنج کرتے ہو آپ حضرت عمر فاروق کے قول کو، تم کس بات کیا جاتی سر؟ حضرت عمر فاروق 20 تراوی پڑھاتے ہیں، سب حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، 20 تراوی پڑھاتے ہیں تم 8 پڑھتے ہو، تو حضرت عمر فاروق کے قول کو چیلنج کر کے کس طرح ہو سکتے ہو حدیث؟ کہتے جی حضرت تم حدیث میں اس طرح ہے. میں وہ بدھ گو آپ کو حدیث کا تمہیں پتا ہے کہ عمر فاروق کو پتا ہے؟ کرو میں آیا تو سنے تو نہیں. بیٹی حضرت عمر کی ہو حضور کے گھر میں، حضرت عمر ہو تیسرے مسلم، حضرت عمر ہو صاحب پورا بلور میں، حضرت عمر ہو حضرت عمر ہو فتح مکہ سے پہلے آنے والے، حضرت عمر ہو کہ جن کی زبان پر آنس بولتا ہے، حضرت عمر ہو جن کی تاریخ میں قرآن کی وہی اترتی ہے، تو چیلنج کرے ان کو، تو ہمیں کیوں نہیں چیلنج کرے گا؟ کرے گا تو جی ان پڑھ تیوس قسم کے منہ ان کے بندے، نہ کوئی الف و بے آتی ہے اور بات کرنے کے رواداری نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے دلیل اس طرح وہ لڑنے مرنے پر آ جائیں گے جی، لڑنے مرنے پر آ جائیں گے، ہم ماریں گے، یہ کیا بات ہے؟ ہم اس ملتاری ہم فرائیں پاگلو، یا کرو اس طرح مسلک نہ رہتے ہیں نہ طریقے ہوتے ہیں. اگر تم نے لڑنا ہے تو دلیل لاؤ، دلیل لاؤ، ہاں ورنہ لڑنا ہے تو میرے ملک سے کیوں؟ کہ یہاں تو سنی مائیں ایسے بچے جنتی ہیں جو ہیڑے قسم کے ہوتے ہیں، بدل ہی نہیں سکتے. ایک آدمی پوری کانفرنس میں کھڑے ہو کر کہہ دیتا ہے ہفتہ کیا دینا نہیں لگتا، 5000 آدمی منہ کھول کر ایسے دیکھتا رہتا ہے. میں نے کہا شاید اس ملک میں مائیں غیرت مند بچے نہیں جنتی، ورنہ پاکستان میں کوئی شخص سنیوں کی کانفرنس میں یہ جملہ بولے زندہ نکل کر نہیں جا سکتا. ہاں یہ عجیب قسم کا معاشرہ ہے، ایک آدمی خدا کو بھی گالی بکے گا. سنو اتنا بڑا آتا پتا جو ہے تو کیوں بیٹھا ہے بھائی؟ تو اللہ کو گالی سن لے تو بیٹھا ہے، میری قدر چاہیے. اس لیے کہ جیل میں چلے گئے تو بڑا نقصان ہے، ہم تو 20 کروڑ روزانہ کے کماتے. میں کہا الوا 20 کماؤ یا 100 کماؤ، اسٹاف کا وقت آ جاتا ہے، جو 20 کماتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، جو نہیں کماتے وہ بھی مر جاتے ہیں. اس وقت کی فکر کرنا تب کیا ہوگا، اس کے بارے میں سوچے گا نہیں. جیل نہیں
ہونا چاہیے.
کیوں؟ اس میں 100 ووٹ آؤں گی باتیں. اللہ کے 100 ووٹ پر جس کے ساتھ نہ اللہ ہے نہ رسول ہے نہ صحابہ ہے نہ اہل بیت ہے نہ ایمان ہے نہ کوئی عقیدہ ہے, صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم دنیا کماتے ہیں. یہ بات کبھی غلط ہے مسلمان, اس لیے کہ ہمارے لیے یوم آخرت کا عقیدہ بھی ہے, ہم نے ہر ایک نے مرنا بھی ہے, اور اس کو نہ صرف دنیا کے لیے تیار رہنا ہے بلکہ کچھ اپنا ایمان آخرت کے لیے بھی اسے بچا کے رکھنا. اس کی ساری زندگی کا حاصل نہیں ہے تو دنیا میں رہنا. مولوی کہتے ہیں جی پیر بھی وہ کامیاب ہے وہ کچھ نہ کہے, سب کچھ ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے ساتھ دنیا بہت کمال ہے بندہ. تو میں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لوگ توہین کریں, رسول پاک کی توہین کریں, ایسے فرقے پڑھتے چلے جائیں اور ہمارے لوگ لقب لکھیں, مناظر اسلام, حجت الاسلام, یہ سجادہ نشین, آفتاب شریعت, مہتاب طریقت, ہمارے لقب پڑھیں, رسول اللہ کے گھٹے ماتلا اور رسول اللہ پر لوگ گالیاں بکیں, ان کے علم کی نفی کریں, ان کو کھڑے ہو کر کہیں پکارنا کوئی جائز نہیں, تو لعنت ہے ہمارے لقبوں پر, ہمیں لقب دینے والوں پر. ہماری زندگی یہ ہونی چاہیے کہ یا رسول اللہ میں تو اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب میری ایک گلتی کر دی جائے آپ کے نام پر اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے, میں اس حال میں آپ کے دربار میں پہنچ یا رسول اللہ کے آپ کے نام پر میں قربان ہو جاؤں. اب میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ میں سے کتنے ہوں گے کہ شادی تو بڑے جذباتی ہو گئے بھائی, اتنی مر جائے ایسے ٹکڑے ہو جائیں. میں نے کہا ہاں جذباتی ہوں میں, لیکن یہ جذبات حضور کے اپنے. صحیح مسلم شریف اٹھا کے دیکھو, میرے آقا فرماتے سم او یا سم او قتل, سم او یا سم او قتل, سم او یا سم او قتل. اے میرے اللہ, میری یہ خواہش ہے دلی کہ میں تیرے راستے میں مارا جاؤں, تو پھر مجھے زندگی دے میں پھر مارا جاؤں, تو پھر مجھے زندگی دے میں پھر مارا جاؤں, تاکہ 100 مرتبہ تو مجھے زندگی دے میں 100 مرتبہ تیرے راستے میں کاٹا جاؤں مارا جاؤں. اس لیے اہل اسلام یا تو دین اسلام رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں, جو رکھنا ہے تو پورا پورا رکھنا ہے, اور پورا رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ سب جماعتیں, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من فارق الجماعت, ابو داؤد شریف اٹھا کے دیکھو, مسلم امام احمد اٹھا کے دیکھو, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, آپ فرمایا من فارق الجماعت کتنا کہ شبر ایک بالشت پر بھی جس نے جماعت کو چھوڑا جماعت سے دور ہوا, کیا ہے خلا رب قتل اسلام ابن حرم کہی ہو کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے اپنی گردن سے ہلکا اسلام نکال دیا جو جماعت سے ایک بالشت پر بھی دور ہوا. تو یہ جماعتیں کتنی دور ہیں جماعت سے کہ جماعت کا عقیدہ تو عظمت مصطفیٰ کا ہے اور تقدیس خدا کا ہے, تقریریں کرتی پھرتی ہے اور لوگوں کو تبلیغ کرتی پھرتی ہے. ہم سلفی ہیں, میں نے کہا سلفی تو بڑے پرانے ہوتے ہیں, آپ 150 سال سے اوپر اگر اپنا نام بھی ثابت کر دیں, اپنی تاریخ بھی ثابت کر دیں, میں گلا بٹانے کے لیے تیار ہوں. ارے خدا کے بندوں, سلفی جماعت, آل سنت و جماعت, اسلاف والی جماعت وہ ہے کہ جس کے آج بھی وہ عقیدے ہیں جو حضرات خلفاء راشدین کے عقیدے تھے. صحابہ والے بھی ہیں, وہ جماعت والے بھی ہیں. گرامی قدر حضرات, بالکل ابتدا سے ابھی کلام شروع ہوا تھا, یہ موضوع بڑا طویل ہے لیکن چونکہ ٹائم ہو گیا اور مجھے اس کے بعد میں آج تک میں ہی ایک اور مسجد میں, غوثیہ مسجد میں اتنا ہی وقت, ایک گھنٹہ تک مجھے تقریر کرنی ہے, تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ اس کو وقت کم تھا, بالکل ابتدائی گفتگو میں ہی ٹائم ختم ہو گیا, ورنہ میں تفصیل سے آپ کے سامنے کچھ اور باتیں عرض کرنا چاہتا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی جل شانہ ہمیں دین کا صحیح جذبہ عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں معاشرے کی ایسی ظلمتوں سے محفوظ رکھے کہ جن سے ہمارے ایمان کی روشنی ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نور ایمان سے ہمارے قلوب کو اذان کو منور فرمائے, اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو ہمیشہ آباد, آمین. اللہ تعالیٰ اس مولانا کے فیوض و برکات میں ترقی عطا فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس مرکز کے معاونین کو خیر و برکت عطا فرمائے, آمین. خاتم الانبیاء سے محفوظ فرمائے, آمین. اللہ مالک جل شانہ اپنے دین اسلام کا پرچم بلند فرمائے, آمین. اور ہمیں اہل سنت و جماعت جو کہ صحابہ اکرام سے متوارث چلی آ رہی ہے, اس جماعت کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ باطل فرقوں کے شر سے سنی مسلمانوں کو محفوظ فرمائے, حرمت سید الابرار والے الاخیار و صحابہ الکبار, وصلی اللہ.
پانچ منٹ اگر مہمان سے اوپر ہو جائے کوئی احساس نہ ہو یہ وقت بار بار نہیں آتا. نعرہ تکبیر پیار سے, نعرہ تکبیر رسالہ حضرت اسلام دربار عالیہ بکھی شریف.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه واحبابه المعارضين لاعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وعظم شانه كي حمد و ثناء حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ السلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ, آج کی یہ دینی و روحانی محفل مرکزی جامع مسجد غوثیہ کی انتظامیہ اور خطیب امام برہان اہل سنت حضرت مولانا علامہ حافظ محمد زمان صاحب نقشبندی قادری دامت برکاتہم العالیہ اور اس مسجد شریف کے نمازیوں نے منعقد کی ہے, حضرت نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ عصر سے مغرب تک یہ محفل ہوگی الحمدللہ کے حسب وعدہ آدھی کا شرف حاصل کر رہا ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ منتظمین اور ان کے معاونین اور حضرت علامہ مولانا حافظ محمد زمان صاحب ان کے علم و عمل میں سے تو عمر میں تمام معاونین اور منتظمین کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. آپ سب حضرات کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبولیت کے شرف عطا فرمائے. اس مختصر سے وقت میں میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں پر حق واضح ہو جائے اور وہ اس بات کو جان لیں کہ دنیا میں اہل حق کی جماعت ایک جماعت ہے, اہل حق کی جماعت ایک ہے, اور حق کے مقابلے میں باطل ہوتا ہے, حق کے مقابلے میں باطل ہوتا ہے, یعنی دو جماعتیں کبھی حق پر نہیں ہوتی, اور دو حق پر ہوں تو پھر حق ہوتا ہی کوئی نہیں. اس لیے کہ حق کے اندر دو چیزیں نہیں ہیں, حق ایک ہے اور باقی اس کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ باطل ہے. حق ایک ہے, دو حق نہیں ہے یا تین حق نہیں ہے, حق ایک ہے اور اس کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ باطل ہے. شرح عقائد میں یہ لکھا ہے کہ امام ابو الحسن اشعری جو عقیدہ میں تمام اہل سنت کے امام ہیں, پھر نزدیک حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے. حق ایک ہے باقی سب باطل ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے, احادیث صحیحہ میں حضور کا فرمان ہے, ستفتر امتی علی ثلاث و سبعین کلہم فی النار الا واحدہ. ان قریب میری امت میں 73 جماعتیں ہو جائیں گی, 73 جماعتیں سب جہنمی ہوگی, صرف ایک جماعت ان میں جنتی ہوگی. صحیح حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف, ابن ماجہ شریف, جامع ترمذی شریف, سب احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود, سب جہنمی ہوگی, ایک جماعت ان میں جنتی ہوگی. الا ملت واحدہ, صرف ایک جماعت اہل جنت کی ہوگی. قالوا من ہی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جماعت کون سی ہے؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا, ما انا علیہ و اصحابی, وہ جماعت جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں وہ اس طریقے پر جماعت ہوگی. اہل حق کی جماعت جو اہل جنت کی جماعت, اہل جنت کی جماعت باقی سب جہنمی ہیں. کلہم فی النار, اب یہ حدیث پاک اور صحیح حدیث احیاء علوم الدین میں امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے اندر روایت پیش کرتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ من ہی ہے یا رسول اللہ, وہ اہل حق کی جماعت کون سی ہے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, ہم اہل سنت والجماعۃ. امام زین الدین العراقی اس حدیث پاک کے اسناد کو جید فرما رہے ہیں اور اس کی تصحیح فرما رہے ہیں. تو یہ حدیث پاک درست ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, اہل جنت اور اہل حق کی جماعت وہ ہے جو میری سنت پر ہوگی اور صحابہ کی جماعت پر ہوگی. اس کے نام کے دو جز ہیں, سنت والے اور جماعت والے, یعنی میری سنت والے اور صحابہ کی جماعت والے. اس سے یہ مراد ہے, جماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے, اور سنت سے مراد صحابہ اور نبی پاک علیہ السلام کے طریقے. اس کے حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے سنت کی تشریح فرمائی ہے. سنت صرف حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بے طریقے سنت ہے, بلکہ ابن ماجہ شریف, ابو داؤد شریف, مسند امام احمد شریف اٹھا کے دیکھ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین, میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور میرے خلفاء کی سنت کو بھی لازم پکڑو. ابو بہا تمسکو بہا وابو علیہ بن نواجز, میری تو سنت کو میرے طریقے کو بھی لازم پکڑو, میرے خلفاء کے طریقوں کو بھی لازم پکڑو, کہاں تک لازم پکڑو, تمسکو بہا
مضبوطی سے تھام لو اس کو. عبدو علیہ بن نواجس اس کی تشریح مضبوطی کی حضور نے لفظوں میں فرمائی جس طرح کوئی تاروں سے کسی چیز کو پکڑتا ہے. یہاں سے وہ کرے نا تو دانت نکل سکتے ہیں. یہاں سے نواجس ان کو کہتے ہیں نواجس, تاروں سے مضبوط پکڑ لو. جیسے کوئی ایسے زور سے چک مار لیتا ہے نا تو پھر وہ چیز نکلتی نہیں اس کے ہاتھ سے, جھٹتی نہیں منہ سے, جس کو دانتوں سے بلکہ دانت نہیں نواجس حضور نے فرمائے. یہ تو سنا اولیاء ہوتے ہیں, نوازش پیچھے ہوتے ہیں. تاروں سے مضبوط پکڑ لو, تاروں سے مضبوط پکڑ لو. کس کو؟ میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو. اب تو علیہ بن نواجس مضبوطی سے پکڑ لو. اب دو باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کچھ لوگ نرمل یقین ہے ایمان میں اور عقائد کی باتوں میں, وہ کہہ دیں گے جی یہ تو پھوٹ ڈالنے والی بات ہے. تو میں نے کہا پھوٹ ڈالنے والی نہیں, پھوٹ بتانے والی بات. پھوٹ ڈالنے نہیں, حضور علیہ السلام پھوٹ ڈالنے کی بات نہیں فرما رہے. جو خطرہ آئے گا امت کو اس سے آگاہ فرما رہے. کیونکہ حضور علیہ السلام گئے نہیں, نہ آپ کی رسالت گئی ہے. آپ اب بھی رسول ہیں اور قیامت تک آنے والوں کے رسول ہیں. اور آپ جو فتنے گزر چکے صرف ان کی ہی نشاندہی نہیں فرماتے, جو فتنے آنے والے ہیں ان کی بھی نشاندہی فرماتے. اس بات پر آپ نے غور فرمایا. یعنی دل میں یقین لوگ پتہ کیا بات فکر, یہ تو فرقے میں ڈالنے والی بات ہے, یہ تو تفرقے والی بات ہے. میں نے کہا تفرقے والی بات نہیں, تفرقے سے آگاہ کرنے والی بات ہے. حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے, وہی سیاست شریف میں موجود ہے. کوئی مسلمان صاحب علم و صاحب عقل تو اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. یہ مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے. اور اللہ کے رسول اپنی امت سے محبت رکھتے ہیں, اسی لیے ان کو فطروں سے آگاہ کر رہے ہیں. انقریب ہو تو بس ہو جائے. انہو من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ ضرور اختلاف دیکھے گا. اے میرے امتیوں, تم میں سے جو زندہ رہا وہ ضرور اختلاف دیکھے گا. اب کوئی اختلاف ہوتا ہی نہیں تو ہوتا تو ہے نا, اختلاف ہوتا ہے, اختلاف ہو گیا تو اب اختلاف کی بات ہی نہ کرنا. جیسے بلی کو دیکھ کے کبوتر کہہ کے آنکھیں بند کر دیتا ہے, آنکھیں بند کرنے سے فتنہ تو نہیں چلتا نا. بلکہ تو یہ بات ہی نہ کرو, بات ہی نہ کرو بھائی. جب تک بیماری بتائی نہ جائے تو ڈاکٹر اس کا علاج کیسے کرے گا؟ بیماری کے ذکر سے کرنے کا مطلب یہ نہیں بیماری سے بچ جانا. بیماری کا ذکر نہ کرنے سے بیماری ٹل جاتی ہے. یہ عجیب بات ہے, وہ بات نہیں کرو جی. میں نے کہا نبی کریم علیہ السلام و السلام پہ معالج ہے ہمارے, روحانی جسمانی معالج ہے ہمارے. اور آپ کو اللہ نے جو نسخہ دیا ہے وہ شفاء للمرض صدور ہے. وہ صرف ظاہر کی بیماریاں دور نہیں فرماتا, ہمارے باطن کی بیماریاں بھی دور فرماتا. فرمائے بھائی عائش بن تم فصل اختلاف کثیرا, جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ بڑا اختلاف دیکھے گا. تو یا رسول اللہ جب اختلاف دیکھے گا پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا ایسے وقت میں مانا لے صحابی, اسی جماعت کے ساتھ رہنا جو میرے طریقے پر ہوگی اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اس وقت نشان عمل, راہ عمل متعین ہے. ان کے نشانات حضور نبی کریم علیہ السلام نے واضح فرما دیے. اور جماعتیں طرح طرح کی, مسجدوں میں آنے والے نمازیوں کو پڑھ لیں گے, دین پڑھنے والے بچوں کو پکڑ لیں گے. کیوں؟ جو بے دین ہے ان پر تو ان کی کام ہی نہیں چلتا. زیادہ ان کا ٹارگٹ جو ہے ہدف ہی ہے سارا, وہ مسلمان نماز کے لیے آ جاتے. ادھر گلی میں پکڑ لو, اس جگہ پکڑ لو, ادھر بٹھا لو. ہماری بات ٹھیک ہے, ہم ٹھیک ہیں. میں کہا آپ ہیں کون, کون ہیں آپ؟ ٹھیک ہونا تو بات کی بات ہے, آپ اپنا نام بتائیں. تو پہلے تو نام ہی نہیں بتائیں. ہم سادہ مسلم, ہم فرقے نہیں ہیں, ہم سادہ مسلم. تو میں اگلا سی کو پھڑیاں آ رہے کچھ ہی سادے ہوتے. بھائی سادہ کا بھی تو کوئی نام ہوتا ہے جی. بعد میں جو چھ مہینے بعد بتانا ہے تو ابھی بتاؤ نا. کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کیا نام ہے؟ نہیں سادہ مسلم ہے. میں کہا سادہ مسلم نہیں ہے آپ, کوئی پھڑیاں ہیں ضرور آپ کے اندر, کوئی بات ہے ضرور. سادہ مسلم ہے, سادہ مسلم نہیں ہے. جو کچھ بات آپ چھ مہینے بعد بتانے والے ہیں وہ ابھی بتائیں. کیوں؟ کہ مسلمان چھپ کر وار نہیں کرتا.
اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ظاہری سب سے پہلے اپنا عقیدہ بیان کریں. آپ اپنی جماعت کا نام بتائیں گے, آپ کا نام کیا ہے؟ ایک جماعت کہتے ہیں ہم تو حدیث ہیں, سلفی ہیں, ہم تو آل حدیث ہیں. کہ آپ کا نام تو حدیث میں آئے ہی نہیں, آپ کا نام ہی نہیں. ہم آل سنت والجماعت حدیث میں بھی کیا ہے, آپ کو کدھر نام ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کو یہ نہیں آتا تھا معاذ اللہ کہ آپ فرماتے ہم آل الحدیث, ہم آل الحدیث, یہ نہیں فرما سکتے تھے آپ؟ فرما سکتے تھے نا بھائی, ہم آل الحدیث نہیں فرمایا, ہم آل السنۃ, ہم آل السنۃ والجماعۃ. آپ کو وہ نام پسند نہیں ہے جو حضور کو پسند ہے؟ وہ نام کیوں پسند نہیں ہے بھائی؟ آپ کو کوئی کہتا ہے اوے شیخو, کہتا میرا نام جاوید ہے, الٹا نہ بلاؤ. میں کہتا کیوں؟ کہا میری ماں نے میرا نام جاوید رکھا, آپ مجھے شیخو کہتے ہیں. میں نے کہا ماں جو نام رکھے اس کے مخالف بولنا آپ کو پسند نہیں آتا, تو وہ نام بلانا آپ کو پسند کیوں نہیں آتا جو اہل حق کی جماعت کا نام حضور نے رکھا ہے؟ آپ وہ نام کیوں نہیں بلوا سکتے ہیں؟ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ ایک جماعت بولتی ہم شیعہ ہیں, ہمارے ساتھ مل جاؤ, سب سے بہتر ہمارا عقیدہ ہے. میں نے کہا ہم اہل السنت والجماعت, کسی حدیث میں اپنا نام بتاؤ. کہ حضور نے فرمایا وہ میرے طریقے والے وہ لوگ ہیں جن کا نام شیعہ ہوگا, میرے طریقے والے وہ ہیں جن کا نام اہل حدیث ہوگا, یا میرے طریقے والے وہ ہیں جن کا نام حزب التحریر ہوگا, یا میرے طریقے والے وہ ہیں جن کا نام مودودی ہوگا, یا میرے طریقے والے وہ ہیں جن کا نام تبلیغیہ ہوگا. میں نے کہا نام بتاؤ, نام بتاؤ, نام بتاؤ, پھر کام بتاؤ.
نام سے کیا ہوتا ہے؟ سب کام سے ہوتا ہے. میں تو کام شروع ہی بعد ہوتا ہے, پہلے نام رجسٹر کرانا پڑتا ہے. کوئی کام آپ کر سکتے ہیں بغیر نام کے؟ کر سکتے نہیں, اس ملک میں تو کر ہی نہیں سکتے, پاکستان میں بھی نہیں کر سکتے. نام رکھنا پڑے گا سچا جھوٹا, کوئی نہ کوئی نام آپ کو رکھنا پڑے گا. نام کی رجسٹریشن پہلے ہوتی ہے اور کام بعد میں ہوتا ہے. آپ اپنا نام بتاؤ کہ میں نے حدیث ہے, ہم سلفی ہیں. میں نے کہا سلفی ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کا مسلک پرانا ہے, سلفی کا بھی یہ مطلب ہے. اور میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ 125 سال پہلے جو عقیدے تمہارے ہیں, 115 سال سے پہلے 10 آدمی بھی علماء میں, محققین میں, مفسرین میں, محدثین میں, متکلمین میں, صوفیاء میں, علماء میں, فضلاء میں, اصحاب دانش میں, اصحاب عقل میں 10 بندے بھی اگر اس عقیدے کے ثابت کر دو تو ہم آج سے اعلان کر دیں گے اتنا تبلیغ نہیں کریں گے.
اس کا جو اللہ کے مطلب
تقریر اوپر جا رہی ہے, سبحان اللہ, پیچھے جا رہی ہے.
کس بات کے آپ سلفی ہیں؟ سلفی ہیں ہم. نوجوانوں کو کھڑے کرنا ہمیں پرانے پرانے ہیں. میں نے کہا پرانا کون ہوتا ہے؟ پرانی شہد باسی ہو جاتی جی, پرانی شہد مست جاتی ہے, ٹھنک جاتی ہے, بدبو آتی ہے. آپ پرانے ہے پرانے نہیں, پرانے نہیں, سلفی نہیں. میں نے کہا آپ تو بالکل نئے ہیں, 115 سال پہلے نام ہی کوئی نہیں. اور پھر باقاعدہ یہ بات ریکارڈ میں موجود ہے کہ آپ کو گورنمنٹ برطانیہ کی, آپ کے مولوی محمد اسماعیل نے گورنمنٹ برطانیہ کو یہ درخواست پیش کی, یعنی جو لارڈ تھا وہاں وائسرائے ہند, وائسرائے ہند کو درخواست پیش کی کہ لوگ تمہیں وہابی کہتے ہیں اور وہابی سے لوگ بہت نفرت کرتے ہیں, ہمیں ایسا نام دے دیا جائے کہ جس میں وہابی کو ممنوع کر دیا جائے کہ ہمیں وہابی نہ کہا جائے. انہوں نے کہا کیا چاہتے ہیں آپ کی پسند کے احکام ہے حدیث کا جائے؟ تو گورنمنٹ برطانیہ نے باقاعدہ سرٹیفکیٹ جاری کیا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو حدیث کہلانا چاہتے ہیں, جائے آج کے بعد وہابی نہ کہا جائے, حدیث کہا جائے. یہ ریکارڈ پر بات موجود ہے. تو میں نے کہا پگلو, تمہارا نام تو گورنمنٹ برطانیہ سے دیا ہوا ہے اور تم ایسی جماعت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو جس جماعت کا نام محمد رسول اللہ نے خود رکھا ہے؟
سید اربان شاہ مشہدی
زندہ باد.
گرامی قدر حضرات, میں اہل سنت و جماعت آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں, اور اہل سنت و جماعت ہی وہ جماعت ہے کہ جو مانا علیہ و اصحابی کا حقیقی مصداق ہے. ہم ہی اس طریقے پر ہیں, اور ہمارے عقائد وہی عقائد ہیں کہ جن کی نشاندہی خود رسول گرامی نے فرمائی علیہ السلام کہ یہ میرے طریقے پر ہے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے.
جو لوگ صحابہ کو خود درست نہ سمجھے وہ ان کے طریقے پر کیسے چلے گئے؟ اس حدیث سے مثال ہو سکتی کہ جب شیعہ ہیں, میں نے کہا صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہو, کہہ دوں گا تو ایمان ٹھیک نہیں تھا. میں نے کہا پکڑو ان کے پیچھے کیسے چلو گے جن کا ایمان ہی درست نہیں سمجھتی ہو, ان کے پیچھے چلیں گے وہ؟ بھائی سنی بھائیوں بولو تو ان کے پیچھے چلیں گے جن کو خود درست نہیں سمجھتے؟ یہ کٹ ہو گئے, الگ ہو گئے, یہ تو چھوڑ گئے صحابہ کو. حضور فرماتے ہیں صحابہ تو تمہارے لیے معیار ایمان ہے, اور یہ اللہ کا اعلان ہے انہا منو بمثل ما آمنتم تم بھی فقہ دے سکو, اور ہدایت تب پاؤ گے جب استاد کا ایمان لاؤ جس طرح میرے رسول کے صحابہ ایمان لائے.
اب یہ خود کیڑے نکال رہے ہیں, ان کو تو ٹھیک نہیں تھا, فلانی تاریخ میں یہ لکھا ہے, اس تاریخ میں یہ لکھا ہے, فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے. اگر تاریخ کا کرنا پڑتی ہو, تاریخ کا کرنا پڑتے ہو یا رسول اللہ کا کرنا پڑتے بھائی؟ تاریخ کا کرنا پڑتے ہو یا حضور کا کرنا پڑتے ہو؟ جس بارے میں جس مسئلے میں قرآن بولے یا حدیث رسول بولے وہاں تاریخ کا ذکر ہی کیا؟ اہل اسلام جس مسئلے میں قرآن بولے یا حدیث رسول بولے اس مسئلے میں تاریخ کا کیا ذکر بولے؟ تاریخ کی تو سند ہی کوئی نہیں ہوتی, مورخین کبھی لکھتے ہیں کہ کس نے کس سے روایت کیا,
انہوں نے سنا گیا سنا گیا, جیسے اخبار کی رپورٹ ہوتی ہے.
تاریخوں کی باتیں عقیدوں میں نہیں آتی, عقیدہ یا قرآن سے ثابت ہوتے ہیں یا حدیث رسول سے ثابت ہوتے ہیں. صحابہ اکرام پر تان کرنے والے کبھی ان کی پیروی نہیں کر سکتے, کیوں؟ اس لیے کہ پیروی تو اس کی ہوتی ہے جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ وہ خود درست جا رہا ہے.
سننے بھائیو توجہ کرو نا, میں کیا عرض کر رہا ہوں
بھائی, پیروی تو اس کی ہوتی ہے جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ یہ خود درست جا رہا ہے. جس کو غلط سمجھا جاتا ہے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے, جس کو کفر کے فتوے لگائے جائیں ان کے پیچھے چلا جاتا ہے. یہ کوئی تو ٹھیک نہیں, میں نے کہا ٹھیک نہیں تو پھر ان کے پیچھے کیسے چلو گے؟ کہا نہیں چلیں گے. میں نے کہا نہیں چلو گے تو جہنمی بناؤ گے, کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنتی تو وہ ہوں گے جو میرے طریقے پر ہوں اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں. صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنا لازم ہے, صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنا لازم ہے, کیونکہ صحابہ قرآن و سنت کی تشریح کرتے ہیں. قرآن و سنت کی شرح صحابہ اکرام اپنے عمل سے کرتے ہیں, صحابہ اکرام اپنے عمل سے قرآن و سنت کی تشریح کرتے ہیں. جن بدبختوں کو یہ باب ہو کہ صحابہ تو حدیث کے مقابلے میں آتے جی, بتاؤ کون جماعت ہے کہ ہم سلفی ہیں؟ میں کہتا ہوں وہ سلفی ہو, حضرت عمر بن خطاب بھی اس طرح بھی پڑھتے ہیں, تم آج طرح بھی پڑھتے ہو. کس لیے کس لیے تم سلفی ہو؟ سلف تو حضرت عمر ہیں. جب تم ان کے مخالف ہو اور کہتے کیا ہیں حضرت عمر حدیث نہیں سمجھتے, میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت عمر کو سمجھ نہیں آتی, تم چودھری پندرہویں صدی میں پیدا ہو کر تم سمجھ کیوں حدیثوں کو؟ جو مصطفیٰ سے پڑھے اس کو حدیث نہیں آتی, جو رسول گرامی سے خود سیکھے اسے حدیث نہیں آتی, اور جو پندرہویں صدی میں پیدا ہو لال مجکر جس کو نہ زبان آتی ہو عربی نہ عربی پڑھا ہو نہ اس کے لیڈروں کو عربی آتی ہو, نہ رسول اللہ کو دیکھا ہو, نہ رسول اللہ سے سمجھا ہو, نہ رسول اللہ سے سیکھا ہو, عمر کون ہے؟ اٹھاؤ بخاری شریف. حضور فرماتے ہیں آج رات میں نے خواب میں آج رات مجھے دودھ دیا گیا, دودھ بہت بڑا صاف برتن دیا گیا دودھ کا, میں نے پیا, اتنا سہر ہو کے پیا کہ میرے ناخنوں سے دودھ کا اثر ظاہر ہو گیا. میں نے اتنا دودھ پیا کہ میرے ناخنوں سے ظاہر ہو گیا, دودھ ناخنوں سے ظاہر ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں اتنا سیر ہو گیا میں, اتنا سیر ہوا میں دودھ سے کہ میرے ناخنوں سے دودھ کا اثر ظاہر ہو گیا. تو میں نے
جب پیالہ دیکھا برتن دیکھا تو اتنا ہی تھا جتنا مجھے دیا گیا تھا, کوئی کمی بھی نہیں ہوئی. عرض کیا یا رسول اللہ پھر کیا کیا؟ فرمایا میں نے وہ برتن فاروق اعظم کو دیا ہے, میں نے عمر کو وہ برتن دیا. بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود رہا تو میں ذمہ دار ہوں, ذرا سمجھنا. فرمایا میں نے وہ برتن عمر کو دیا, عمر نے بھی پیا, اتنا سیر ہو کر پیا کہ اس کے ناخنوں سے بھی دودھ کا اثر ظاہر ہو گیا.
یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ یعنی آپ نے دودھ پیا ہے خواب میں, اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضور سے پوچھ رہے ہیں تعبیر, حضور سے تعبیر پوچھ رہے ہیں صحابہ کرام. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے کہ اللہ نے دودھ کی شکل میں مجھے یہ علم عطا فرمایا تھا. تو یا رسول اللہ آپ نے جو علم آپ کا بچا ہوا علم آپ کا پیا, آپ نے اتنا سیر ہو کر کے ناخنوں سے اثر ظاہر ہو گیا, جو بچا تو آپ نے عمر کو دیا. فرمایا ہاں ہاں اللہ نے جو مجھے علم دیا تھا میں نے عمر کو دیا ہے, اور عمر کو بھی اللہ نے علم میں کمال عطا فرما دیا ہے.
دوسرے جس بات سن لو, یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے اور صحیح حدیث ہے, صحیح ہے, برقو ہے, متصل ہے, غیر مجروح ہے. حضرت عمر بن خطاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے سے مسلمان گزر رہے ہیں, تو کسی کا کرتا اس کے گھٹنوں تک ہے, اور کسی کا کرتا اس کی پنڈلیوں تک ہے, اور کسی کا کرتا ذرا سا پنڈلی سے بھی نیچے ہے, لیکن میرے سامنے عمر بن خطاب آئے تو ان کی قمیص اور ان کا کرتا ان کے ٹخنوں سے بھی نیچے تھا. میں نے دیکھا عمر بن خطاب کا کرتا ٹخنوں سے نیچے تک ہے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے, کرتا سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کرتے کی صورت میں اللہ نے مجھے ہر اپنے صحابی کا ایمان دکھایا ہے, ہر صحابی کا ایمان دکھایا ہے. عمر بن خطاب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کامل ایمان عطا فرمایا ہے کہ اس کا کرتا اس کے ٹخنوں سے بھی نیچے تک چلا گیا. بخاری شریف میں موجود ہیں, حضرت عمر بن خطاب کا علم کامل ہے. عمر بن خطاب وہ ہیں جن کی زبان پر حق بولتا ہے. ان اللہ علم سے بہت نشان ہے عمر, حق بولتا ہے عمر کی زبان پر. عمر بولے تو تائید میں قرآن پاک کی وحی آتی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی الاتقان فی القرآن میں 17 مقامات نقل فرمائے, 22 مقامات نقل فرمائے جن میں حضرت عمر کی رائے کے مطابق آیات کا نزول فرمایا. عمر کی تائید میں آیتیں نازل ہوتی ہیں. حضرت عمر کے فیصلے کو چیلنج کر کے تم سلفی کیسے ہو سکتے ہو؟ حضرت عمر کے حدیثیں نہیں سمجھتے, تم حدیث کو اگر سمجھتے ہو تو غور کرو. حضور فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, اگر خلفاء راشدین کے طریقے سنت نہیں ہے اور حضور کے حدیثوں کے مقابل ہے تو مصطفیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ میری سنت کو بھی لازم پکڑو, میرے خلفاء کی وہ سنت کو بھی لازم پکڑو. اب کہتے ہیں ایک مجلس میں اگر کوئی 3 طلاقیں دے دیتا ہے, ہوتی نہیں, 3 نہیں ہوتی. نے کہی تو حضرت عمر نے آرڈیننس جاری کر دیا, حدیث پاک کے مطابق آرڈیننس جاری کر. نہیں, حضرت عمر کی ہم بات نہیں مانتے. میں کہا تیری کیا اوقات ہے, کون ہے تو, تو کون ہے؟ میں سلفی ہوں. میں کہا اپنا کار دیکھ, حضرت عمر کو دیکھ, خلیفہ رسول ہے. ایک تدو بلدین میں بانی ابھی بکر صبح عمر, بخاری اٹھا کے دیکھ, فرمایا محمد رسول اللہ اگر اس روئے زمین پر چلتے ہوئے تمہیں نظر نہ آئے مسلمانوں, تو میرے بعد ابو بکر کے پیچھے چلنا اور ابو بکر کے بعد عمر کے پیچھے چلنا. سبحان اللہ, ہماری شریف میں حدیث بات موجود ہے. اور یہ بھی آپ کی میں وضاحت کے لیے عرض کر دوں, ایک تدو بالذین من بعدی ابی بکر, میرے بعد ابی بکر کی ابتدا کرنا, اے مسلمانوں میرے بعد ابی بکر کی ابتدا کرنا.
سبحان اللہ,
حکم ہے ہمیں ایک تدو پیچھے چلنا میرے بعد کس کے, ابی بکر کے.
سبحان اللہ,
میرے بعد عمر کے پیچھے نہیں, میرے بعد عثمان کے پیچھے نہیں, میرے بعد علی کے پیچھے نہیں، میرے بعد طلحہ یا زبیر یا سعد یا سعید کے پیچھے نہیں، عبد الرحمان کے پیچھے نہیں، معاذ بن جبل کے پیچھے نہیں. یہ مشورے سے کام نہیں ہوتے. کیوں؟ یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے رسول کی
مرضی.
شیعہ اور شیعوں کے پالے ہوئے، شیعوں کے پروردہ، ان کے متبنا، ان کے پالے ہوئے، اپنے مشوروں سے جہاں نام اٹکائیں گے، لٹکائیں گے، لکھیں گے اور کہیں گے یہ حضرت علی ہے. میں نے کہا نام حدیث پاک، حدیث رسول ہے اور دلیل لانی پڑے گی. ہاں ہاں آپ کہتے ہیں میری خواہش ہے، میں فلاں کو پسند کرتا ہوں. بھائی تیرے پسند کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو پسند کرو تو اپنے گھر میں رکھ اپنی پسند کو، دین میں رسول کی پسند چلتی ہے. پرانا شادی پسند ہے تو ٹھیک ہے، تیری پسند ہے، تو کو دین ہے، میری پسند ہے، مجھے عشق ہے فلاں سے، تو تیرا عشق ہے مجرور لے جا جدھر مرضی ہے. یا عشق چلتا ہے رسول کا، یا عشق چلتا ہے خدا کا، تو مصطفیٰ نے جس کا نام لے لیا، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب دنیا میں اس روح زمین پر ہاتھ تشریف فرما نہ ہو، قبر میں جمع فرما ہو، تو جس کا نام رسول لے گئے وہی پوری امت کا امام کہلا نہیں بنا.
بھائی آصف شریف والا نارا آپ آہستہ لگاتے ہیں تو آپ میں سے جو نوجوان آتی ہیں نا زور سے نارا نارا ہوتے ہی زور سے نارا وقت تو پائی گئی نہیں تو ہمیں گھونٹ پانی کا پی لوں نارا جذبات کا نام ہے اور جذبات کے بغیر جو نارا تو ہوتا ہی نہیں. نارا رسالت نارے کا مطلب ہی جذبات جب نہ ہو
نارا تکبیر نارا رسالت
حدیث رسول ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے.
اور میں قربان جاؤں، ایک بوڑھی عورت آئی، بہت بوڑھی عورت، اور اس نے نبی کریم علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا، اور پھر جب پیچھے ہٹی نا تو ایک خیال آیا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام والسلام آپ کی طرف جب دیکھا نا تو اس بوڑھی عورت کو اندازہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے وجود ظاہری کے ساتھ حیات طیبہ مبارکہ میں شاید پھر مجھے نظر نہ آئے. آج کیا یا رسول اللہ، اب اگر مجھے مسئلہ پوچھنا پڑے اور پھر مدینہ شریف آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، آپ مجھے یہاں نہ ملے تو پھر میں کیا کروں؟ اس کا جواب سن لیجیے سرکار. ابھی بکر سن لو سارے صحابہ بھی، یہ عورت تو بھی سن لے کہ جب آئے تو ماؤ مدینہ میرا محمد رسول اللہ کو جواب دینے کے لیے یہاں نہ پاؤ تو ابو بکر کی ابتدا کرنا.
ابو بکر سے پوچھنا بولو نا، کس سے پوچھنا؟ ابو بکر سے پوچھنا
جی. سما عمر،
پھر عمر سے پوچھنا. میں سلفیوں کو یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جب تم آؤ نا تو مسئلہ سب سے پوچھنا؟ کیوں کہ ہیں تو سارے ہی دائت کے ستارے نا، تو یوں کیوں نہیں فرما دیا حضور نے جب آؤ تو مسئلہ سب سے پوچھنا؟
کہتے ایک امام مسجد کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ میں کہا ہوتی ہے،
ایک وقت میں دو لوگ اگر اتھارٹی بن جائیں تو فساد ہو جائے. دو بندے ایک وقت میں کس طرح پیشوا ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ کوئی
نہیں
سمجھ آئی آپ؟
لو کان فیما آلہۃ الا اللہ لفسدتا.
فرمایا کہ دو اللہ ہوتے تو بڑا فساد ہوتا. کیوں؟ پر ایک سورج نو لاندے بھی جاتا جو اس سے ویلے چڑھتے دبا لیتا. سمجھ آئی؟ تو نتیجہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، لو کان فیما آلہۃ جی، اگر دو الہ ہوتے لفاسا کا تھا فساد ہو جاتا، اسمبلیاں جڑ جاتی. دو شاید اختیار ہو تو کسی ملک کا نظام نہیں چلتا. امام ایک ہوتا ہے ایک، اور کہتے کہ ہم سلفی ہیں، ہم ایک امام کی تکلیف شاید نہیں سمجھتے، امام بناتے ہی نہیں، کسی پیچھے چلتے نہیں. تو میں نے کہا کملیا، پیچھے نہیں چلتے تو اقتدا کا معنی کیا ہے؟ پھر ابی بکر کا معنی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے کہ میرے سارے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، اگر دو
غلط نہیں کرے گا، غلط نہیں کرے گا، لیکن ایک وقت میں سب سے مت پوچھنا، ابتدوا بالذین من بعد ابی بکر،
سبحان اللہ،
زور سے بولو
سبحان اللہ،
ایک وقت میں سب سے نہیں پوچھنا، مسئلہ پوچھ سکتے ہو، ابتدا کرنی کس کی ایک ہی، مسئلہ پوچھتے ہو، دین سیکھتے ہو، قرآن پڑھائیں گے تو سارے ایک جیسے ہی پڑھائیں گے، لیکن آرڈر جاری ہوگا اگر تو ایک کا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ملت جس میں تین امام ہو، زیادہ امام ہوتے ہیں، وہ ملت انتشار کا شکار ہوگی، فرمایا ایک وقت میں ایک ہی امام، ایک وقت میں ایک امام، اسی لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم فروع دین میں، فقہ میں، فروع دین میں صرف امام آدم ابو حنیفہ کی ابتدا کرتے ہیں، فروع دین میں امام آدم ابو حنیفہ کی ابتدا کرتے ہیں، اور اصول دین میں امام ابو منصور ماتوریدی، علم عقائد میں، علم کلام میں ہمارے امام ابو منصور ماتوریدی، اور فروع میں، فقہ میں ہمارے امام آدم ابو حنیفہ، اور جس جزئے میں امام آدم ابو حنیفہ بول رہے ہیں اسی جزئے میں ہم امام شافعی کی بات کی تقلید نہیں کرتے، نہ امام مالک کی تقلید کرتے ہیں، نہ امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں، نہ ابن سفر کی، ہم حضرت امام سفر کی، نہ کسی اور کی، بلکہ ایک مسئلے میں ایک ہی امام کی فروع میں تقلید کر رہے ہیں، اور اصول میں تقلید کر رہے ہیں، اصول میں ہم اتباع کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام کی اتباع کریں، اور صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کی درجہ بدرجہ شرع عقائد میں لکھا ہوا ہے کہ خلفائے راشدین جس ترتیب کے ساتھ خلیفہ منتخب ہوئے ہیں، عقیدے میں اللہ نے اسی ترتیب کے ساتھ ان کو فضیلت اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، حضور کے پاس بعد خلیفہ پہلا ہے وہ امت میں درجے میں سب سے اعلیٰ ہے، جو خلیفہ دوم ہے وہ درجے میں بھی دوم، دوم حضرت ابو بکر کے بعد اس کی شان ہے، پھر حضرت عمر تیسرے خلیفہ ہے، پوری امت میں تیسرے درجے پر حضرت ابو بکر عمر کے بعد ان کی شان ہے، مولا علی چوتھے خلیفہ ہے، 124 ہزار صحابہ میں سب سے بلند ہے، لیکن ابو بکر عمر عثمان کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہم نے علی کو تو بیٹھا تھا، حضرات آج لوگ کہتے ہیں ہم تو حدیث پر عمل کر رہے ہیں، یہ لوگ فقہ پر عمل کر رہے ہیں، گلی بازار میں لوگوں کو جناب ان مسائل پہ پکڑا جا رہا ہے، آپ سلفیوں میں ہمارے ساتھ چلے، ہمارے کیمپ میں چلے جی، ہم آپ کو حزب التحریر بنائیں گے، ہم آپ کو خلافت قائم کریں گے، میں تو پاگلوں خلافت اتنے قائم ہو گئی، خلافت کا قیام جہاں ہوگا، خلافت پہلے جاد مقدس میں تو قائم کرو، وہاں تو 100 بیویوں والے خلیفے بیٹھے ہیں، پورے پورے شہر بسے ہوئے ہیں، ان کے 150 نکاح کیے ہوئے اور ان سے تو لے کر کھاتے ہو اور ان کو خلافت بتاتے ہو، یہاں لوگوں کو خلیفہ قائم کریں گے، میں تو کہاں قائم کریں گے، خلیفہ پہلے مدینہ شریف میں تو قائم کرو، خلیفہ مکہ مکرمہ میں تو قائم کرو، وہاں امریت قائم رہے، اور جس ملک میں آپ اقلیت میں بیٹھے ہو یہاں خلافت کا چرچا ہو رہا ہے، ہم خلیفہ قائم کریں گے، اور رشیدے کہ آئیں گے امام ہی کوئی نہیں، تو میں نے کہا خلافت وہ لائیں گے جن کا امام ہی کوئی نہیں، عجیب بات ہے بھائی، خلافت تو وہی قائم کر سکتے ہیں جو خود کسی امام کے مقلد ہوں، ایسے لوگ کب خلافت قائم کریں گے جو کسی کی اقتدا ہی نہیں کرے، کہتے ہم تو نہیں جی، ہم صرف اللہ رسول کو مانتے ہیں، تو میں نے کہا اللہ رسول کو مانتے ہیں تو جن کو اللہ نے بنوایا ہے ان کو کیوں نہیں مانتے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جب کہ فقط اللہ کو مانیں گے، اللہ کے رسول کو، اور تیسرا ہم چل بھی ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم صرف اللہ رسول اور قرآن و سنت کو مانتے ہیں، اجماع امت کوئی چیز نہیں ہے، قیاس کوئی چیز نہیں، ایمان کوئی شے نہیں، میں نے کہا پکے ہو، اب ماننا پڑے گا تمہیں، تیسری کوئی طاقت نہیں مانتے، نہیں مانتے، میں نے کہا ترجمہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر منکم اور جو تم میں سے صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو، اولی الامر منکم کون ہے، میں نے کہا سلفی صاحب آپ کہتے ہیں قرآن و سنت کے بعد تیسری شہری کوئی نہیں، اللہ رسول کے بعد اگلی اتھارٹی کوئی نہیں، اور لیلاور کون ہے؟
سبحان اللہ،
کون ہے یہ؟ بس توحید و رسالت، بس
میں نے کہا بس نہیں، توحید و رسالت جس کا بتائے اس کو بھی
اولی اللہ میرے بین کو ترجمہ کرو کون ہے؟ واہ اولی اللہ میرے رسول کے بعد آپ کا مطلب کیا ہے؟ کیا تم تیسرا کو مانتے نہیں ادارہ؟ کسی کے بعد ماننی نہیں بتایا اولی اللہ میرے بین کو کون ہے؟ بولو واہ اولی اللہ میرے بین کو، اب تم اپنی بات بولو گے، بادشاہ کی مانو
پہلے کا مانو، پھر خلافت کے نام کیوں لیتے ہو؟
بادشاہ اگر اس سے بلا رہے ہیں تو پھر جو بادشاہ ہے اس کی مانو
جی، روٹی ان کی کھاتی ہو اور نام خلافت کر لیتے ہو،
اللہ کے بندے بادشاہ ہی اگر اس سے مراد ہے تو بادشاہ کی اطاعت کرو، معلوم ہوا میرے بادشاہ اس سے مراد نہیں منکم، وہ بادشاہ جو تم میں سے ہوں، اے ایمان والو منکم جو تم میں سے ہوں، پہلی بات یہ ہوئی کہ مسلمان ہو، اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میرا بماسی بن فلا سما والا تو آتا، اگر کوئی عامر تمہیں حکم دے اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف تو نہ سننا تم پر فرض ہے نہ ماننا تم پر فرض ہے، بخاری شریف اٹھا کے دیکھو اللہ رسول کی مرضی کے خلاف تو بات کیا، چاہے مسلمان ہی ہو، اس سے مراد یہ نہیں کہ کافر نہیں ہو سکتا تو مسلمان ہے، مسلمان کب دیتے ہیں اللہ رسول کی مرضی کے مطابق حکم، وہ تو اپنی مرضیاں کر رہے ہیں، فرمایا جو بادشاہ بھی تمہیں اللہ رسول کی مرضی کے خلاف حکم دے نہ سننا فرض ہے نہ ماننا فرض ہے، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق حکم دے تو سن لو مسلمانوں، من اطاع امیری فقد اطاع علی، اس امر کرنے والے نے اللہ رسول کے حکم کے مطابق تمہیں امر کیا وہ مجھ سے الگ نہیں ہے، اس کی بات ماننا ایسے ہی ہے جیسا محمد رسول اللہ کی بات ماننا، بخاری شریف نے دو اٹھا کے دیکھ لو، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب صحابہ اکرام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، صحابہ اکرام علیہ رضوان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اولی الامر منکم کا مفہوم کیا ہے جو آپ نے رسول اللہ سے پوچھا ہو، کیونکہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ تیسرا درجہ ہی کوئی نہیں، تیسرا درجہ ہی کوئی نہیں، کون ہے یہ اولی الامر؟ حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ،
یہ وہ خاص شخصیت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روحانی طاقت سے علم عطا فرمایا،
اللہم علم الکتاب وفقہ فی الدین، بخاری شریف جا کے دیکھو، نبی علیہ السلام کو ایک لوٹا پانی کا روز بھر کے دیتے تھے تہجد کی نماز کے وقت،
اور عمر میں بالکل چھوٹے تھے بچے گھر میں ہی رہتے تھے،
حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور دوسری طرف حضرت ام فضل جو ان کی والدہ ہیں وہ بہن ہے حضرت میمونہ کی، حضرت میمونہ نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، تو خالہ کے گھر میں یہ رہتے تھے، اپنی سگی خالہ حضرت میمونہ کے گھر میں، تو صبح جب نبی علیہ السلام تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو حضرت عباس عبداللہ چھوٹے ابھی ان کی تاریخ مبارک نہیں آئی لیکن اسی وقت جاگ جاتے تھے، جاگتے تھے خود کو جگاتا نہیں تھا، نہ نبی کریم علیہ السلام کبھی ان کو جگائے اس کام کے لیے، مجھے لوٹا بھر کے کبھی نہیں جگائے، خود جاگ جاتے تھے اور جاگتے اور حضور کے وضو کے لیے علیہ السلام لوٹا پانی کا بھر کے رکھ دیتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے مسلسل دیکھا کہ اتنا خیال کرتا ہے میرے بارے میں، اتنی عظمت ہے اس کے دل میں، ایک دن جب انہوں نے اٹھے پانی کا لوٹا بھر کے دیا طہارت کے لیے، نبی کریم علیہ السلام ان کو دیکھا تو ان پہ بہت پیار آیا، اس عمر میں بھی اس کو میرا اتنا خیال ہے، ان کے لیے دعا فرمائی اللہم علم الکتاب وفقہ فی الدین، حضرت سے اس کے لیے یہ دعا نہیں ہوئی کہ تو سات سمندر پار چلا جا یہ تیری دنیا اچھی ہو جائے، بلکہ سب سے بڑی دعا مصطفیٰ علیہ السلام کی نظر میں یہی تھی، یا اللہ اسے دین کا اپنی کتاب کا عالم بنا دے اور اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی کوئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوئی، کبھی بھی رد نہیں، سنیو اس پہ لوگوں نے فرقے بنا لیے لیکن بالکل جوہالا ہیں، رب کعبہ کی قسم جوہالا ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو، حضور کی وہ وجاہت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ما اولا ربک الا یسارع فی ہواک یا رسول اللہ، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ دعا کریں اور اللہ دیر کر دے، بلکہ اللہ آپ کی دعا قبول کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے.
جو بھی دعا یہ سارے
جلدی کرتا ہے، جلدی کرتا ہے. اور کہتے ہیں حضرت عائشہ ام المؤمنین مومنوں کی ماں ہے، میں نے کہا ماں ہے تو ان کی بات بھی تو مانو. صرف یہ بات ہے مومنوں کی ماں ہے، مومنوں کی ماں تو یہ کہتی ہے تو حضور علیہ السلام کی دعا کبھی رد ہے، بلکہ رد تو دور کی بات ہے، جلدی کرتا ہے رب. اور کیوں جلدی کرتا ہے اس پر تبصرہ میں نہیں کرنا چاہتا، کیوں جلدی کرتا ہے جی. ایک ملا بدبخت بولا، کہا جی کوئی وہ رب مطیع ہے ان کا کہ جلدی کرتا ہے. میں نے کہا کہ مطیع جو ہے نا ماننے والا، ماننے والا ضروری نہیں کہ جس کی مان رہا ہے وہ اس سے بڑا ہو، ضروری نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت، اطاعت جو ہوتی ہے بات ماننا، کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہوتا، محبت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ آئی سمجھ؟ کہتے جی آپ کو مجبور ہے. میں نے کہا پگلے، مجبوری کمزوری کی نہیں ہوتی، کبھی جبر محبت کا بھی ہوتا ہے. اور جبر محبت میں ماننے والا جس کی مان رہا ہے اس سے کمزور نہیں ہوتا. آپ نے بڑے بڑے پہلوان بھی دیکھے ہوں گے جو بچے کے سامنے بھی نہیں بولتے. جی کیوں نہیں بولتے؟ کیوں بولو؟ اس سے تکڑا طاقت میں مارے گا؟ نہیں مارتا نہیں، محبت ہے، محبت ہے، محبت میں اس کی بات کا انکار نہیں کرے گا. فرمایا ہم نے وجاہت اپنے حبیب کو دی ہے اور نبیوں کو یہ وجاہت حاصل ہوتی ہے. بکانا عند اللہ ہے وجیحا، وہ اللہ کے ہاں وجاہت والے ہیں، اور صرف دنیا میں نہیں، وجیحاً فی الدنیا والآخرۃ، وہ دنیا میں بھی وجاہت والے ہیں، وہ آخرت میں بھی وجاہت والے ہیں.
گرامی قدر حضرات پیار سے کہیے سبحان اللہ.
اللہ عبد اللہ علیہ فرماتے ہیں اجابت میں پڑھ کر گلے سے لگایا، اجابت میں پڑھ کر گلے سے لگایا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. حضور نے دعا فرمائی، اللہم علم الکتاب و فقہ فی الدین، یا اللہ اس کو کتاب کا عالم بنا دے، اس کو کتاب کا عالم بنا دے اور اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے. کس کو؟ حضرت عبداللہ بن عباس کو. دعا اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے. اور کتنے بڑے عالم ہو گئے، کتنے بڑے عالم ہو گئے. فرمایا لو دعا علی اقار بحیرن لوجب تو بھی کتاب دا، میں جب قرآن کھولتا ہوں تو قرآن مجھ سے باتیں کرتا ہے،
معلوم کرتا ہے قرآن.
اور اللہ کی قسم اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، میں قرآن کھول کے دیکھوں تو قرآن مجھے یہ بھی بتا دے گا کہ تیرے اونٹ کی رسی کہاں پڑی ہو.
اتنی گہری نظر قرآن میں ان کو حاصل ہوئی، پڑھائی سے نہیں، حضور کی دعا سے. دعا سے. اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بخاری شریف میں موجود، بخار چلتا ہے نا بخاری شریف. حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ بات چلے گی حدیث رسول کی، جب بخاری نہیں ہوتی تھی تب لوگ حدیث کہاں سے پڑھتے تھے.
بخاری تو دوسری صدی ہجری کے آخر میں اور تیسری کے آواز میں لکھی گئی، جب نہیں لکھی گئی تھی تب لوگ حدیث کہاں سے پڑھتے تھے. امام بخاری نہیں پیدا ہوئے تو حدیث نہیں ہوتی تھی حضور کی. مت ماری سلفی کو، مت ماری تمہاری کہ حدیث کو بخاری سے. اچھا میں نے کہا وہ دو صدیاں جب بخاری پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تب لوگ حدیث کہاں سے دیکھتے تھے؟ تو جو پہلے پیدا ہو گئے ان کا جرم ہو گیا. ابھی بخاری صاحب کا تو ابا بھی پیدا نہیں ہوا تھا جب ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ سے حدیث سن رہے.
جو پہلے پیدا ہو گئے ان کا جرم ہو گیا، جرم ہو گیا ان کا. جو آدمی پانچویں درجے میں ان کے شاگردوں سے حدیثیں لے وہ تو بخاری صاحب ہو جائیں، اور جو ان سے چار درجے اوپر شہبا سے خود حدیثیں سنے خبر نہیں.
اس سے بڑا بھاری کوئی ہو سکتا ہے؟ بھائی تم دیکھو پہلی حدیث بخاری شریف میں حدث عمر حمیدی امام بخاری حدیث نقل کر رہے ہیں کہ میرا دادا استاد حمیدی حدیث بیان کر رہے ہیں میرے استاد کو اور میں اسے حدیث لے رہا ہوں جو دادا استاد ہے امام بخاری کا وہ پوتا شاگرد ہے امام آدم ابو حنیفہ کا چار درجے اوپر جب یہ لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے حضرت امام آدم ابو حنیفہ تو صحابہ کی زیارت کر رہا حضرت الامام جماعت من الصحابہ آج صحابہ کرام کی زیارت کی ہے امام آدم ابو حنیفہ بولو مسلمانوں سبحان اللہ آپ کو کیا پتا میں کس آدمی کی بات کر رہا ہوں جی ہم تو بڑی معلومات رکھتے ہیں کیا معلومات رکھتے ہیں آپ کا امام کون ہے کوئی پتہ نہیں عقیدے میں کون امام پتہ ہی کوئی جی پوچھو کون امام ہے عقیدے میں کوئی پتہ نہیں میں کیا شکاری بہ جاتے جس کا ڈرائیور ہی کوئی نہ ہو کہ نہیں بیٹھتے جی نہیں بیٹھتے جس کا ڈرائیور کوئی نہ ہو کیونکہ وہ کھٹے میں گرے گی اس کے بارے میں پتہ ہے جہاں خطرے میں ہے بلکہ میں نے اگلے دن دیکھا میں لندن سے آ رہا تھا اور رستے میں لکھا ہے کہ جس نے شراب پی ہو وہ ڈرائیور ڈرائیونگ نہ کرے یہ باقاعدہ بورڈ پہ لکھا ہوا تھا جی بورڈ پہ لکھا ہے شراب پی رکھی ہو ڈرائیونگ نہ کرے کیوں تو خطرہ ہے گاڑی اس سے الٹ جائے گی گر جائے گی کہیں تو اللہ کے بندو مدہوش تو ڈرائیور نہیں ہو سکتا ڈرائیور نہیں بن سکتا کہ گاڑی خطرے میں گرائے گا تو بتائیے جو پوری ملت اسلامیہ کی امامت کرے اللہ نے اسے کیسی ہوش عطا فرمائی ہوگی کیسی فقاہت عطا فرمائی ہے کیسی بصیرت عطا فرمائی ہے 35 کروڑ 40 کروڑ مسلمانوں کے مقتدا اور پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ
میں نے کہا امام کی ضرورت نہیں تو خلیفہ کیسے بناؤ گے جس کے لیے روز کہتے رہے تو ہم تو خلافت قائم کریں خلافت بغیر ڈرائیور کے قائم ہو جائے گی نہیں امام کے بغیر ہی خلافت قائم ہو جائے گی کہا نہیں امام تو ہمیں ماننا نہیں کیونکہ شرک ہو جاتا ہے ہم تو صرف حضور کو امام مانتے میں نے کہا بیوقوفا حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اپنے مسلے پر آپ نے حضرت ابو بکر کو کھڑا کیا حضرت کو بے امام نہیں دینے دیا حضور نے فرمایا آنا کے رسول آپ نے کلمہ آپ کو پڑھا جاتا ہے پھر بھی آپ نے امت کو چلانے والا عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ دو کے نہیں چلنا چار کے پیچھے نہیں ایک وقت میں ایک کے پیچھے ابو بکر صدیق کے پیچھے ابو بکر صدیق جلوہ نہ کرے جس وقت آپ پردہ کر جائیں پھر عمر کے پیچھے پھر عمر کے پیچھے پھر چلنا ہے عمر کے پیچھے آج چل بھی بنے پھرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب تین طرح کے اگر کوئی جائے تو تین باتیں ہوتی ہیں حضرت عمر بن خطاب آج نے جاری کیا اور حدیث رسول کے مطابق کیا حدیث کے مخالف شہابہ کیسے کر سکتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں عجیب لوگ آج کہیں گے حضرت عمر کو حدیث نہیں آئے وہ سمجھتے نہیں ہم زیادہ سمجھتے ہیں
میں نے کہا حضرت عمر سے زیادہ حدیث رہنے کا جو دعویٰ کرتا ہے نا اس کے خبیث ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کیا دعویٰ کرتا ہے
حضرت عمر کو نہیں آتی تھی حضرت عمر 20 طرح بھی پڑھا رہے ہیں تم 8 پڑھا رہے ہیں کیوں حدیث کے مطابق ہم ہیں میں کہا آپ نے حضور کو دیکھا ہے کہا نہیں حدیث سنی ہے کہا نہیں میں کسی چابی کو دیکھا نہیں تابی کو دیکھا نہیں کس کو دیکھا ہے کہا روایت آئی ہے میں نے کہا روایت میں یہ بھی نہیں آیا کہ آپ نے 8 پڑھی یہ نہیں آیا یہ تمہاری عقل کی غلطی تراویح کی جماعت 8 کی حضور نے کرائی نہیں آیا روایت میں یہ غلط کرتے ہو تمہاری فام ہی نہیں ہے
اور صحابہ اکرام نے مصطفیٰ کے کریم علیہ السلام کی شریعت و طریقت کے اسرار سے سینے مزین ہیں تو صحابہ اکرام کے مزین ہیں
آل بیت اطہار کے مزین ہیں دیکھو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے دیکھا کہ تراویح سے مسجد مزین ہیں روشن ہیں آباد ہیں تو آپ نے حضرت عمر کے لیے دعا کی کہ اللہ عمر کو کے درجے بلند کرے کہ جس نے مسلمانوں کی مسجدوں کو قرآن کے نور سے اور تراویح کے نور سے آباد فرما دیا
اہل بیت کی تائید حاصل ہے حضرت عمر کو اہل بیت کی تائید حاصل ہے مولا علی کی تائید حاصل ہے حضرت عمر کو کون لوگ ہیں
آپ نے آپ کو کہتے جی ہم صحابہ کے بڑے غلام ہیں میں نے کہا تم تو شیعوں سے بھی پہلے صحابہ کے طریقوں کو چیلنج کیا ہے تم کس طرح کرتے ہو جو صحابہ سے کٹے ہوئے ہیں وہ کس طرح سلفی ہوتے ہیں بھائی
اللہ فرماتا ہے جب تم اس راستے پر نہیں چلتے جس راستے پر میرے محبوب کے صحابہ اور ان کے متبعین چلے ہیں تو پھر سن لو کہ تم لوگ جہنم کا ایندھن بنو گے جو پہلے مسلمان مسلمانوں کے طریقے پر نہیں چلتے، اپنا الگ راستہ نکالتے ہیں، وہ کبھی بھی اہل حق نہیں ہو سکتے اور اہل جنت نہیں ہو سکتے. نولے ہی ما تولا، ہم انہیں آوارہ کر دیں گے، کوئی ان کا ذمہ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم ان پہ رحمت نہیں کریں گے. نولے ہی ما تولا، ہم انہیں کھلا چھوڑ دیں گے کہ جدھر جانا چاہتے ہو پھرو، ہمارے کوئی ذمہ کرم پر نہیں ہو تم. ونسل ہی جہنم، ہم تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دیں گے، وسعت مسیلہ، اور بڑی بری جگہ ہے یہ ٹھہرنے کی. اور کون لوگ ہوں گے جو جنت کے راستے پر چلیں گے؟ فرمایا وہی ہے جو اپنے سے پہلے مومنوں کے راستے کی اتباع کر رہے ہیں. اگر تمہیں پوری امت پر اعتماد نہیں ہے تو تم کوئی آسمان سے اترے ہو؟ امت کو کہنا چاہیے کہ جنہیں پہلے مسلمانوں پر اعتماد نہیں ہے، ہمیں ان پر اعتماد نہیں.
کیا یہ مطالبہ ہمارا غلط ہے؟ امام مشہدی کا یہ مطالبہ غلط ہے؟ جن کو صحابہ پر بھی اعتماد نہ ہو، ان کے مسئلوں پر بھی کہیں گے ان کو آتا کچھ نہیں تھا، ہمیں آسان نہیں ہے ان کو کہنا کہ جنہیں پہلے پر اعتماد نہیں، ہمیں ان پر اعتماد نہیں. تو بولو گے جو بھی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ بات آسان نہیں ہے، جن کو پہلے پر اعتماد نہیں ہے ہمیں ان پر اعتماد. اچھا اس کی دلیل کیا دیں گے؟ کہا یہ کوئی دلیل ہے جی؟ کیوں؟ پہلے دور میں بھی لوگ کہتے تھے کہ ہم تو اپنے ماں باپ کے طریقوں پر چلیں گے، تو اللہ نے فرمایا یہ لا یعقل اور بے علم ہے. آیتیں پڑھی جو قرآن سے، ماں باپ کے طریقوں پر جو چلیں گے، کہا لا یعقل بے علم ہے. میں نے کہا بیوقوف ہو، وہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ تو وہ تھے جن کے ماں باپ کافر تھے، تو ان کو تو ان ماں باپ کے طریقوں پر چلنے سے منع کیا گیا، تو ہمارے کو کہا کریں گے ان کے طریقے پر نہ چلے. یہ آیت کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بانمتی نے گنبا جوڑا، آیت کدھر اتری اور لگا کدھر رہی؟ بھائی اکیلا روانے میں باب رو مینو جی، ہم تو اتباع کریں گے اپنے آباؤ اجداد کی. ہوتا لا جا کے لوگ شیر بلا جا سکتے، نہ عقل ہے نہ ہدایت ہے ان کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ماں باپ تو کفار تھے. جب حضور ان کو دعوت پیش کرے اور وہ کہیں کہ ہم اپنے بابا ماں باپ کے پیچھے چلیں گے، تب تو قرآن ان کو منع کرتا ہے تمہارے ماں باپ کا بنے ان کو چھوڑو اور نبی کے پیچھے چلو. جن کے ماں باپ بنی اللہ ان پر یہ آج فٹ کر کے کہنا، لو جی اپنے پیرے کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ پیرے کے پیچھے چلنا تو منع کر دیتا ہے. جب بے وقوفا، یہی تو تمہاری غلطی ہے. حضور فرماتے ہیں رائے گوم شرار خلق اللہ، یہ بدترین مخلوق ہے جو آیت کہیں اترتی ہے اس کو رکھ کہیں دیتی ہے جا کر. اور ان ماں باپ کے پیچھے چلنا جن کے ماں باپ، جن کے باپ دادا نبی ہوں، جن کے باپ دادا نبی ہوں، جو سے کہو جن کے باپ دادا نبی ہوں. کہاں کہا اللہ نے ان کے پیچھے بھی نہ چلنا؟ بلکہ قرآن نے تو یہ کہا مگر تم شہادا حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب آخری وقت آیا، اولاد کو جمع کر کے کہا ماتا بدون ممبا دی، آخری پیغام ہے میرے بعد تم کسے پوجو گے؟ آخری تسلی اللہ کے نبی، میرے بعد کسے پوجو گے؟ اب انہیں کیا کہنا چاہیے؟ سلفیوں سے پوچھے تو کہیں اللہ کو پوجیں گے جی، یہی کہیں گے نا. اللہ کو پوجنا بھی اللہ کو ہی تھا، یہی کہنا ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اولاد یعقوب کہہ رہی ہے قرآن، نہ وہ تو الہ کا تسلی رکھ ابا، ہم تیرے اللہ کو ہی پوجیں گے. حالانکہ اللہ کے مسئلے میں کیا تکلیف ہے؟ اتباع ہے، اللہ کو سب کا اللہ ہے، لیکن اللہ بھی جانتے ہیں تو ابے کا اللہ تو قرآن ہے، قرآن ہے، نام ہے ہمارا اپنا ہے. نعبدو الہ کا، الہ کا، ہم الہ میں حالانکہ تکلیف بھی نہیں کرتے اماموں کی. کیوں؟ اس لیے کہ تکلیل ہوتی ہے فروع میں، فقہ میں، عقائد میں تکلیل تھوڑی ہوتی ہے. لیکن میں تمہیں دلیل اس سے بھی بڑی دے رہا ہوں، جتنی چاہیے دلیل اس سے بھی بڑی دلیل پیش کر رہا ہوں. فروع کے لیے دلیل تو عام مل جائے گی، میں تو اصول میں بھی دلیل پیش کر رہا ہوں. نعبدو الہ کا، ہم تیرے الہ کو پوچھیں گے. اسی پر بس نہیں، الہ آبائے گا.
دادے ہیں، تیرے باپ ہیں، تیرے دادے ہیں، ان کا جو الہ ہے بدلے اللہ کو بھی پہچان رہے ہیں تو باپ دادا کے الہ کے حوالے سے پہچان رہے ہیں. اور ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون. ابراہیم کا اللہ، اسحاق کا اللہ، اسماعیل کا اللہ. کیوں؟ ابراہیم ابا تھے نا، دادا تھے، حضرت یعقوب کے دادا تھے، اسحاق ابا تھے، اسماعیل تایا تھے جی. لیکن یہ غور رکھنا، تایا پر بھی اب کا لفظ آتا ہے، ایک موضوع الگ ہے ابھی نیچے ٹچ کو توجہ. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ تکلیف شاید نہیں، باپ دادا کا نام نہ لو. میں کو باپ دادا پھر جرم کر بیٹھے ہوئے، یہی پیر کیتا نے دو دنیا پہ آ گیا، تیرے جیسی چیز دنیا میں آ گئی. کیا جرم کیا باپ دادا نے؟ اگر کافر ہو تب تو ان کے پیچھے نہ چلے، تو جو نبی ہو تو پھر کیوں نہ چلے، ولی ہو تو پھر کیوں نہ چلے، اور تجھ سے ہزار دفعہ نیک نیت مسلمان ہو تو پھر کیوں نہ چلے ماں باپ کے پیچھے، کیوں نہ چلے دماغ. اور ہزار دفعہ تیرے سے نیک نیت ماں باپ ہو پھر بھی نہ چلے ان کے پیچھے، یہ تجھے کس نے پڑھایا؟ کتھی ہو تو پہلے کافروں کی بات تھی. تو آج سمجھ رہا ہوں، لا یا کلو شہ بلا یا تو ان کبھی نبیوں کو بھی کہا جاتا ہے، تیری مرتباری ہوئی ہے اس طرح کا. تو ناقص قسم کی تیرے پاس معلومات ہے، لے کر چل پڑا ہے پلے نہیں ڈیلا تو کر دی میلا میلا چار ایسا تو جوڑ لے پڑو. اگلے پیلے سمجھتے رہے جتنے بڑا گڈے بیٹا مل گئے چوہے میں پرساری مٹر. ہمیں ایک آئے کا ترجمہ آتا بچے کو امی ولو آیا، میں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، جو آیا کا مطلب یہ ہے کہ دین کی سمجھ جتنی آ جائے اتنی گرہن کر دو، ایسا سن لو اس کا کٹ ہو جائے جی. پہلے دین سمجھو. میں نے بزرگوں سے پوچھا عمر بن معروف اور نہیں ان منکر جو ہے یہ ساری امت پر لازم ہے؟ فرمایا نا من کو ممت ہو ول تک من کو ممت ہو. فرمایا معروف کو بھی پہلے پہچانے، منکر کو بھی پہچانے، جب خود پہچانے تب دوسروں کو کہے نا. معروف منکر ہی تو دین ہے سارا، جس نے پہچان لیا اسے دین سارا آگے. اس لیے اس قسم کی ناقص تقلید ہم تو نہیں مانتے، ہم پیچھے نہیں چلتے، ہم تقلید نہیں کرتے. تو میں نے کہا یہ سلفیت نہیں ہے، سلفیت یہ ہے، سلفیت یہ ہے کہ ہم لوگ صحابہ کرام علیہم الرضوان عقیدے میں جو کچھ رسول اللہ نے ان کو عطا فرمایا وہی ہماری جماعت کے پاس موجود، اعمال میں جو کچھ عطا فرمایا وہی ہماری جماعت کے پاس موجود، بلکہ نام جو عطا فرمایا وہی ہماری جماعت کے پاس موجود ہے. نام جو نام نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا آج تک وہ نام ہماری جماعت کے پاس ہے. سننا تھی والجماعۃ کہا ہم حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، آپ حدیثوں پر نہیں عمل کرتے. میں نے کہا آپ نے کب کسی سے پوچھا حدیث پاک کے بارے میں؟ کس سے پوچھا؟ ہم روحے دن کرتے ہیں، ہم نماز اس طرح پڑھتے ہیں، ہماری نماز صحیح ہوتی ہے. میں نے کہا پاگل ہو گئے، تمہاری نماز صحیح ہوتی ہے؟ صحابہ کرام تو اس طرح نہیں کرتے تھے. جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو، اگر یہ دین ہوتا تو جن کو حضور نے خود پڑھایا وہ کیوں نہ اس طرح کرتے؟ جامع ترمذی اٹھا کے دیکھ، شاہ ستہ کی کتاب ہے، شاہ کی ستہ میں اگر یہ نہ لکھا ہو تو کوئی شہابی اس طرح نہیں کرتا تھا، کوئی شہابی اس طرح نہیں کرتا تھا. جو دین حضور نے صحابہ کو پڑھایا انہوں نے روایت کیا نا بھائی، انہوں نے روایت کیا نا. سب سے پہلے جس کو حضور نے پڑھایا اور پڑھا کر امت کا استاد بنایا، باقاعدہ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی کہ تم صحابہ کو میری طرف سے پڑھا دیا کر. حضور کی حیات مبارکہ میں جس صحابی کو حضور نے معلم بنایا، بخاری شریف اٹھا کے دیکھو اس کا کیا نام ہے، معلم امت کون صحابی ہے بولو؟ عبداللہ ابن مسعود. میری جماعت کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اتنا بڑا شرف ہے جس صحابی کا اس کا نام بھی نہیں آتا ہماری جماعت کو. اسی لیے کہ ہماری جماعت بڑی لکھی جماعت نہیں ہوتی، بات جو سمجھنے والی اس کی طرف توجہ نہیں کرتی. اب ہم نے کہہ دیا آپ کو، یہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ نبی پاک نے جس صحابی کو ٹیچر مقرر کیا کہ آج جو میں رات کو صحابہ کو پڑھایا، پر وہ کون ہے؟ بخاری شریف میں یہ لفظ لکھے، وہ موجود نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. ایک شخص کو استاد مقرر کیا، مسجد نبوی میں حضور کی زندگی میں پڑھاتا تھا، بخاری شریف میں موجود ہے. اس شخص کا نام کیا ہے؟ اتنی دفعہ تو نام لے لو کم از کم کتاب میں بھی آپ کو یاد رہے. محلے میں امت کون ہے؟
عبداللہ ابن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے فرمایا اور خدا کی قسم بخاری شریف میں موجود ہے, عبداللہ ابن مسعود پڑھا رہے تھے جمعرات کو, صرف جمعرات کو پڑھاتے تھے. اس میں بھی درس, اس میں بھی درس ہے کہ دین کے کاموں کے لیے دن معین کرنا, یہ محلے میں امت کر سب. کیونکہ منگل کو نہیں پڑھا سکتے, جب دین ہی پڑھانا تو منگل کو پڑھاتے جی, بدھ کو پڑھاتے, سوموار کو پڑھاتے جی, وہ آپ کے منڈے سنڈے کو پڑھاتے, جس دن بھی پڑھاتے, سیٹرڈے کو پڑھاتے جی, ہفتے کو کیوں پڑھاتے تھے؟ کیوں پڑھاتے تھے؟ کیوں پڑھاتے تھے؟ اس لیے پڑھاتے تھے کہ امت کے طالب علموں یہ پتہ لگ جائے کہ خیر کے کاموں واسطے دن متعین کر لو تو شرک و بدعت کوئی نہیں. دن معین کیا, بخاری شریف میں موجود ہے, جمعرات کا دن مقرر کیا. اور ایک مدد میں امت ہے, عبداللہ ابن مسعود جو حیات عمر کے موجود تشریف لائے, ایک دن خود پڑھا رہے, عبداللہ ابن مسعود پڑھا رہے ہیں, حضور تشریف لیا. جب نبی پاک تشریف لائے تو ابن مسعود چپ کر گئے ادب سے, اب حضور کے سامنے کیا پڑھاؤں, چپ کر گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن مسعود میں تیری پڑھائی تو دیکھنے آیا, چپ کیوں کر گیا؟ بول تیرے سامنے, اب نہیں بولے گا پھر کب بولے گا؟ بول, میں تو تیری پڑھائی دیکھنے آیا ہوں, تم پڑھاتا کس طرح ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے میری زبان رب نے جاری کی, حضور کے سامنے میں نے بولنا شروع کیا, پڑھانا شروع کیا. نبی علیہ السلام کے چہرے پر اتنی تمامیت, اتنا اطمینان, چہرہ کھل گیا مصطفیٰ کا, کہیے نا سبحان اللہ, پہلے ہی کھلا ہوا تھا اور کھل گیا, چہرہ کھل گیا ہوں حضور کا. کس بات کی تسلی؟ یا اللہ, کسی نبی کے سامنے اس کے امتی نے منصب تعلیم اس طرح نہیں سنبھالا. نبی مطمئن ہو گیا ہو کہ اب کوئی بات کبھی نہیں رہے گی. مصلح ابو بکر صدیق کو دیا, عالم کا منصب عبداللہ ابن مسعود کو دیا, امین امت ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا, امین امت ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا, ہماری رسول زبیر بن عوام کا نام ہے, زبیر بن عوام ہماری رسول ہے, امین امت ابو عبیدہ بن جراح ہے, معلم امت عبداللہ ابن مسعود ہے, اور سارے صحابہ میں مصطفیٰ کا محبوب معاذ ابن جبل ہے. یہ وہ نام ہے جو حدیثوں میں موجود ہے. معاذ ابن جبل, میں مجبور ہو گیا ہوں تمہیں یہ بات بتاؤں تو مجھے خدا کے لیے تم سے محبت ہو گئی. امت آپ کو یاد ہے کون ہے یہ بندہ؟ ساری کائنات مصطفیٰ سے پیار کرتی ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے خدا کے لیے تم سے محبت ہو گئی. اس بندے کے نصیب پہ قربان جاؤں, صحابہ میں بڑے بڑے مقامات ہیں لیکن نہ پڑھے آپ, نہ دیکھے آپ, نہ تعارف حاصل کریں, پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ عبداللہ ابن مسعود معلم امت, حضور خوش ہو کے فرماتے ہیں یرحمک اللہ فانک علیم, اللہ تجھ پہ رحم کرے ہو عبداللہ, تو بڑا عالم ہو گیا. اس بات کی بلاغت پر اندازہ کرو کہ حضور نے لفظ کیا بولے, تو عالم ہو گیا ہے اس انداز سے, تو تعلیم دے تو عالم ہو گیا ہے. میں مسعود کو اس انداز سے نبی کو, اور پھر جملہ جو بولا حدیث کا سن لو, ربی تو لے امتی ما رضیت ہی ابن ام عبد, فرمایا عبداللہ ابن مسعود آج کے بعد جو کچھ میری امت کے لیے پسند کرے گا محمد رسول اللہ اس کو رات کو پر رات دیے. سبحان اللہ, عبداللہ ابن مسعود سے اب صرف ایک بات سناتا ہوں, ٹائم ختم ہو جاتا ہے. یہ جلد سے جو ہے نا ہمارے اس میں پوری تبلیغ نہیں ہو سکتی, ٹائم کم ہوتا ہے, لیکن جتنی ہوتی ہے وہ بھی یاد ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے. اچھا, آخری روایت ختم ہے, ابھی میں سوا نو ہو رہے ہیں, روایت ختم ہے, لیکن اس پر توجہ کرنا, اس ایک پر میرا چیلنج ہے, چیلنج کہ اہل سنت و جماعت حنفی جو ہمارے معمولات ہیں, اس کو کوئی شخص اگر خلاف سنت یا خلاف حدیث ثابت کرے ایک ایک عمل پر, امین ہم آہستہ کہتے ہیں, ہاتھ ہم اپنے ناک کے نیچے باندھتے ہیں نماز میں, اور کانوں کی لو تک ہم ہاتھ بلند کرتے ہیں تکبیر افتتاح کے وقت, ہاتھ تحت سر ہم باندھتے ہیں یعنی ناف کے نیچے نماز کے اندر ہاتھ باندھتے ہیں, اور بایاں ہاتھ نیچے اور دایاں اوپر رکھتے ہیں. بات توجہ سسمر سن رہے ہیں, ناف کے نیچے بایاں نیچے دایاں اوپر رکھتے ہیں, اور تکبیر افتتاح میں کانوں کے نرموں تک ہاتھ بڑھاتے ہیں اوپر, اور ہم
رفع یدین نماز کے اندر تکبیر افتتاح کے بعد پوری نماز میں نہیں کرتے اور امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے، آمین آہستہ کہتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے ایسے کوئی ایک عمل بھی اگر حدیث پاک سے ثابت نہ ہو تو فقیر ایک عمل پر دس دس ہزار روپے انعام دینے کے لیے تیار، کوئی شخص کا دان میں ہے آل سنت و جماعت
تکبیر سید عرفان شاہ صاحب
صرف روایت یہ لفظ سن لو، ایسے نہیں ہوتا کہ دو آدمی چار آدمی بیٹھے ان کے سامنے بات کی، یہ دیکھو بھی حدیث فلانی عبداللہ بن عمر نے لکھی ہے، یہ تو اس طرح ہے اور آپ نماز اس طرح پڑھتے ہیں، وہ میں تو چگڑے دیجیے تو کن کے سامنے مسئلہ کیا کروں جی، جس آدمی کے سامنے مسئلہ کرو تو ہو سکتا ہے سبحانک اللہ سے لے کر یوم یقوم الحساب تک نماز ویسے نہ سنا سکے، اس سے پوچھتا ہے کہ نماز کی دلیل کیا ہے، آن سدنا گل کر جنگل میں مور نچا کس نے دیکھا، انہوں نے کہتے ہم بڑی حدیثیں، میں تم سے بات کر رہا ہوں سامنے جہاں چاہے آ سامنے، ایک معمول پر ہاتھ رکھ کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، ہم میدان میں ثابت کریں گے کہ امام آدم ابو حنیفہ وہ کیسے حدیث کے خلاف مسئلہ کریں گے، وہ تو صحابہ سے نبی پاک کی حدیثیں سن رہے، ہم تو بھائی حدیث لائیں تو چھ چھ واسطے سے لاتے ہیں، میں نے فلاں سے سنا، فلاں فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اس نے صحابی سے سنا، صحابی نے حضور سے سنا، ابو حنیفہ حدیث بیان کرے تو اس طرح کرتے ہیں، میں نے صحابی سے سنا، صحابی نے حضور سے سنا، سمجھ آئی، امام ابو حنیفہ 80 حدیثیں وہ روایت کرتے ہیں، میں نے انس بن مالک سے سنا، انس بن مالک نے حضور سے سنا، میں نے عبداللہ بن زید سے سنا، انہوں نے حضور سے سنا، صرف ایک واسطے کی حدیث روایت کرے اس کو یہ چیلنج کرتے ہو حدیث نہیں، حدیث کے اندر سنو اور بات ختم، اللہ وسلی بکم صلاۃ رسول اللہ، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں تمہیں نماز وہ پڑھ کے نہ دکھاؤں جو نماز رسول پڑھا کرتے، پڑھیے سلام فائدہ اللہ فی اول مرہ، اور نماز پڑھی عبداللہ ابن مسعود نے سوائے تکبیر افتتاح کے پوری نماز کے اندر آپ نے رفع یدین نہیں کروا، میں تمہیں شریف سیاست اٹھا کر دیکھو یہ معلم امت ہے، کہتے عبداللہ ابن عمر عمل بتا رہے ہیں، میں نے کہا تم عمل کی بات کرتے ہو، میں تمہیں حکم بتا رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا اس کو نور السلام، نماز سکون سے پڑھو، رفع یدین مت کرو، نماز کے اندر رفع یدین مت کرو، صحیح مسلم شریف اٹھا کے دیکھو، اور میرا چیلنج ہے کہ کوئی محدث دنیا کا حضور کی ایک حدیث کون نہیں ثابت کرے تو حضور نے فرمایا رفع یدین کیا کر، میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا نہ کیا کر، سکون سے پڑھو نماز، سکون سے پڑھو نماز، سکون سے پڑھو، رفع یدین مت کرو، شریر گھوڑے کے کہ تم کی طرح ہاتھ مت ہلاؤ، نماز سکون سے پڑھا، نماز سکون سے پڑھو، گرامی قدر حضرات سب سے پرانی جماعت ہے، اور پرانی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تاریخ کافی لمبی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باسی ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث پاک اور قرآن پاک کے دلائل جن پر صحابہ نے عمل کر کے دکھائی، یعنی صرف تھیوری نہیں پریکٹس بھی ان کی وہ ہے جو صحابہ کرام نے کی ہے، تو مکمل چیز اسی سے ہوتی ہے، الحمدللہ یہ دلائل آپ کے پاس موجود ہیں، اس کے بارے میں تعلیم بھی ضرور حاصل کرنی چاہیے، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے، اور صرف یہ فکر نہ کریں کہ دنیا کے کاروباروں میں خسارہ نہ ہو، اس بارے میں فکر کریں کہ ایمان کی باتوں میں بھی کبھی گھاٹا نہیں پڑتا، الحمدللہ.